أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ ہم ماہ رمضان کا ایک اور دن ایک اور رات درک کر سکیں. ماہ رمضان ماہ تربیت ہے، ماہ تزکیہ ہے، ماہ دعا ہے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، مختلف مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں. دعا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جو دعائیں آئمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں ان کے اندر اتنے معارف بلند ذکر ہوئے ہیں کہ انسان اگر ان میں تدبر کرنا شروع کر دے تو وہ ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. دعاؤں میں بیان ہونے والے معارف اپنی قیمت میں اور اپنی سطح فکری کے اعتبار سے بلند ہیں ان معارف کی نسبت کہ جو عمومی روایات میں نقل ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ آپ کی خدمت میں دعا کے پروگرام میں بیان ہوئی تھی کہ روایات جب بیان کی جاتی تھی تو وہ عموم انسان کے جو صحابی امام جو امام کے پاس حاضر ہو کر بعض سوالات پوچھتے تھے اور امام اس کے مطابق جواب دیتے تھے تو وہاں پر امام سطح فکری کو مد نظر رکھ کر جواب دیتے تھے، لیکن دعا میں ایک طرف امام معصوم ہے اور دوسری طرف خالق معصوم ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں جس میں اس قانون کا خیال رکھا جائے کہ سطح فکری کے مطابق گفتگو کریں. بس دعا جو کہ آئمہ سے منقول ہو وہ ہماری عمومی روایات کی نسبت فوقیت رکھتی ہیں. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم ماہ رمضان کی پہچان کو امام سجاد علیہ السلام کی دعا جو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے امام نے بیان کی تھی صحیفہ سجادیہ میں، اس کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہم امام معصوم کے ذریعے ماہ مبارک کی فضیلت کو جان سکیں. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا سید ارتضی حسن رضوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے آغا جمشید علی صاحب کو. آغا صاحب، اس پروگرام کے مختلف حصے گزر چکے ہیں اور میرے خیال میں ہمارا یہ آخری پروگرام ہوگا اس دعا کے حوالے سے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو ہمیں اسی پروگرام میں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے گناہوں سے پاکی کے حوالے سے اور وسیلے کے اعتبار سے جو اس دعا میں فرامین بیان کیے ہیں یا مطالب بیان کیے ہیں، وہ حاضرین کے لیے بیان فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ ایام جو ہے وہ قدس نزدیک ہے، اور ہم نے دسواں فراز اگر آپ نے توجہ کی ہو تو اس میں آخری مطلب جو بیان کیا تھا، ہم اسی کو کنٹینیو کر کے اس کا اختتام پذیر کریں گے اور پھر گیارہویں فراز میں داخل ہوں گے۔ دسویں فراز میں دشمنی کی بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ دشمنی کا ملاق کیا ہے، کہ اگر ہم سے کوئی ذاتی دشمنی کرتا ہے اور ہمیں ذاتی طور پہ نقصان برتتا ہے تو ہمارا وظیفہ جو ہے وہ انصاف ہے، کہ اگر اس نے ہم پر ظلم کیا تو ہم ظلم نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ ظلم کے مقابلے میں ظلم انفرادی حقوق کے لحاظ سے تعلیمات آل محمد اور خصوصاً سیف السجادیہ کی 44 نمبر دعا کے دسویں فراز میں یہ بیان ہوا۔ اور پھر بیان کیا کہ اگر کوئی خدا کا دشمن ہو جائے، خدا کا دشمن ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آج کل کیونکہ قدس کے ایام ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ اذیت دینے والے کفار کے علاوہ یہودی شامل ہیں، اور یہودیوں نے ہر ممکن کوشش کی، نہ صرف یہ کہ جنگوں کے مقدمات فراہم کیے، اور ہمیں معلوم ہے بعض جنگیں بھی ہوئیں، بعض غزوات بھی ہوئے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، نبی کے بعد دین میں انحراف کا جو سلسلہ ہے اسرائیلیات کے نام سے مانا جانا جاتا ہے، یعنی انہوں نے مشن بنا لیا تھا کہ اسلام کے مقابل پہ کھڑا رہنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، ایسی بدبخت قوم ہے کہ اس پہ خدا نے ساری نعمتیں نازل کی، اتنے انبیاء جس میں سے بعض روایت میں ملتا ہے 70 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، ایسی قوم ہے یہ۔ تو آج بعض انٹلیکچوئلس اور بعض پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اور ہم ان سے جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیں۔ تو یہ امام سجاد یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان سے صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں صلح ہو سکتی کہ خدا کے دشمن سے جو ہے ہم نے دشمنی ہی کرنی ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے اسرائیلی اسی طرح کے ہیں، اسرائیلی ایسے بھی ہیں جو صحیح دین پر ہیں اور وہ ان صہیونسٹ کے خلاف ہیں جو مظالم کر رہے ہیں ایسا ظلم کہ ایسے کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ باہر نکل جائیں، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ اور اس کی نسبت انشاءاللہ سیشنز ہوں گے اور ہم اس میں زیادہ گفتگو میں آگے نہیں بڑھتے، لیکن یہ بلاک ہم کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ امام سجاد نے ہمیں یہ کرائیٹیریا دیا ہے کہ جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، یہ عملی زندگی میں ہمیں رول دے گا اور ہم بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں۔ گیارہویں فراز میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور اس میں ایک وسیلہ اور جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ ہم نے ابھی تک وسیلہ سنا تھا کہ ہم نیک شخصیات جس میں سے اہل بیت کی شخصیات ہیں ان کو ہم وسیلہ قرب کے لیے بناتے ہیں۔ امام سجاد اس فراز میں بیان کر رہے ہیں خود نیک اعمال خدا مجھے عطا کر۔ دیکھیں، ہر چیز مانگی جا رہی ہے، دعا ہے ہی مانگنا، ایک حقیر و فقیر کا کسی عالی ذات سے مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے زور بازو پہ زیادہ گمان نہ کریں اور زیادہ غرور نہ کریں، بلکہ اس چیز کو دعا کے ذریعے سے خود بھی اپنا وظیفہ ادا کریں، لیکن دعا کے ذریعے سے زیادہ ہمیں جو ہے برکات مل سکتی ہیں۔ بس اعمال ایک وسیلہ ہے اور ان کے تقرب سے جو ہے ہم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو پیرا ہے اس کے اندر ہے، اور ہم نے پچھلے سیشنز میں آیات کو بھی ذکر کیا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہاں پہ بھی وہی دعا کی طرف اشارہ ہوا کہ جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ بس گناہوں کا پاک ہونا ہم وسیلہ قرار دیں اگر نیکیوں کو، بعض اعمال کو جو گناہوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہمارا گناہوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا کہ کب تک، کہتے ہیں اس حد تک ہمیں پاک کر دے کہ ہم دوبارہ کوئی گناہ جو ہے اثر نو، کوئی دوسری برائی اور کوئی دوسری قبی کام جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائیں، اور جب فرشتے ہمارے نامہ اعمال پیش کریں تو وہ بہت ہی سبق اور ہلکا ہو۔ یہ گیارہویں فراز کے مفاہیم جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اور بارہویں فراز میں جو ہے وہ حرمت کا واسطہ دیا جا رہا ہے بعض شخصیات کا، اور
ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے حق و حرمت، پھر وہی اس مہینے کی خاص حرمت ہے، خاص احترام ہے، ان شبوں کے خاص حرمت ہے، خاص احترام ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں امام سچا، اور پھر فرما رہے ہیں اس راتوں میں بھی برگزیدہ شخصیات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اور آخر تک تیری عبادت کی ہو. یعنی بعض ایسی شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس پورے ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں. ہم تو ایک رات کا بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل معین کر دیں ہمارے لیے شب قدر کون سی ہے، لیکن یہاں امام سجاد فرما رہے ہیں وہ لوگ برگزیدہ ہوتے ہیں کہ جو پوری مہینے جو ہے اس ماہ سے استفادہ کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ فرماتے ہیں چاہے وہ مقرب فرشتے ہوں ان کے ذریعے سے ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا نبی مرسل ہو ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا کوئی مرد صالح ہو. ہم لوگ اٹک جاتے ہیں، کہاں پر جا کے اٹک جاتے ہیں؟ معصومین سے نیچے ہم کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. جب ایسے علماء ہمیں نظر آتے ہیں جو برگزیدہ اور عبد صالح ہیں تو ہم ان کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں، جبکہ امام سجاد یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی صف میں فرشتوں، انبیاء کی صف میں ان اشخاص کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو کہ مرد صالح ہیں، نبی نہیں ہیں، وصی بھی نہیں ہیں اور مرسل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے. پھر جو ہے دعا فرماتے ہیں محمد و آل محمد پر رحمت فرمائے خدا، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے، دوستوں سے مراد یہی ہے کہ جو خدا کے قرب کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا اہل بنا دے اور ہمیں انتہائی اطاعت کرنے والوں کے مرتبے پر فائز کرے اور اپنی رحمت میں شامل کر. یہ بارہواں فراز تھا جو بیان ہوا انشاءاللہ کے.
جی بہت شکریہ. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ توسل جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن جب ہم سیف سجادیہ کو اسی طریقے سے اگر پڑھنا شروع کر دیں تو جگہ جگہ پر توسل نظر آئے گا اور یہ فکر جو ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جائے گی کہ اگر انسان اس دعاؤں کو جو ہے پڑھنا شروع کر دے. آغا جمشید، اس دعا کے اندر توحید سے انحراف کے حوالے سے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ سکھایا ہے کہ اس سے انحراف سے کیسے بچنا چاہیے، وہ بیان کریے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسی 44 نمبر دعا کے اندر امام سجاد علیہ السلام کو یہ الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جنبنا الالحاد فی توحیدک و تقصیر فی تمجیدک و شک فی دینک و العمى عن سبیلک. آج کل پوری دنیا پر جو ایک چیز حکومت کرتی جا رہی ہے اور بڑے پڑھے لکھے یعنی نوجوان یونیورسٹی کالج کے لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے وہ الحاد ہے، اور الحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان خدا کے وجود کا منکر ہو جائے، بلکہ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ الحاد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ خدا کی ذات یا خدا کی صفات یا خدا کے افعال میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے عقائد سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی صفت نسبت دیتے ہیں اللہ کی طرف جو نہیں دینی چاہیے، یہ بھی الحاد کے زمرے میں آتی ہے. مطلقہ کجروی، عقیدہ توحید سے کجروی جو ہے وہ الحاد کے معنی میں آتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ملحدین کا چونکہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا
اپنے عام معنی میں جی سام
رکھتا ہے. جی تو یہ جو توحید ہے، توحید انسان کا وہ اولی مبدا ہے، یا بقول علماء کرام کے جس طرح درخت کی وہ شاخیں ہوتی ہیں اور جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کی طرح وہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے کہ اگر وہ مضبوط ہوا تو اس درخت کی شاخیں مضبوط ہوں گی، اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ توحید درست ہوا تو باقی عقائد بھی درست ہوں گے. اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام یہاں پر اشارہ فرمایا ہے، یہ ایک پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اگر ہم پورے اسلام کو ایک لفظ میں بند کرنا چاہیں تو توحید بنتا ہے، اور اگر اس پورے اسلام کو کھولنا چاہیں، لفظ توحید کو کھولنا چاہیں تو پورا اسلام بنتا ہے. اتنی اہمیت کا یہ حامل ہے نظریہ توحید. اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے ایک اور چیز جس طرح ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں اشارہ فرمایا کہ ہمارے اندر تقصیر کا پہلو ہے، ہم اللہ کے تمجید میں، اللہ کی تعریف میں ہم قصوروار ہیں، یعنی کوتاہی کرتے ہیں، جس طرح ان کی تو حق ہے تعریف کا وہ ادا نہیں کر پاتے. اگرچہ یہ خود امام زین اللہ وجل نے اسی صحیح سجادیہ میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری وسعت اور طاقت میں نہیں ہے ہم حق ادا کریں, لیکن جس طرح کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے. یا تیسری چیز جو وَشَكَّ فِي دِينِكَ, اللہ نے امام علیہ السلام فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگی مجھے دین میں شک سے محفوظ فرما, کیونکہ شک ایک ایسی بیماری ہے جس سے پورا دین برباد ہو جاتا ہے. اور اس لیے امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے النوم علی الیقین افضل من عبادت الشک, اگر آپ یقین کے حالت میں سو بھی جاتے ہیں تو آپ کا سونا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عبادت کے جو عبادت کر رہے ہیں لیکن شک کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ شک انتہائی بری بیماری ہے, چاہے عملی میدان میں ہو چاہے اعتقادی میدان میں ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں والعمى عن سبيلك, ہم تیرے راستے سے اندھے نہ ہو جائیں, دور نہ چلے جائیں, بے راہ روی نہ کا شکار نہ ہو جائیں. اس اندھے پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں چلی جائیں, بلکہ دل کسی اور جگہ ایسی جگہ پر لگا دیں جو خدا سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر ہمیں لے جائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا من کان فی حاضی اما فہو فی الآخرت عمہ, بعض لوگ قیامت کے دن مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے اندھے معشور ہوں گے, عرض کریں گے خدایا ہم تو اندھے نہیں تھے, خدا فرمائے گا کہ تم ان آنکھوں کی باتیں کر رہے ہو لیکن دل کے تم اندھے تھے. اور اسی طرح فرمایا والاغفال لحرمتک والانخداع لعدوک الشیطان الرجیم, کہ اے اللہ ہم تیری حرمت کو بھی پیمال کبھی کبھی کر لیتے, ہمیں توفیق دے کہ اس حرمت کے سامنے بھی خاشے و خاضع رہیں. اسی طرح ہم پہلے ایک جملہ کوٹ کر چکے ہیں, ہم پھر آج کر دیتے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, عالم محضر خدا است, در محضر خدا معصیت نہ کنی. ہم جہاں بھی جائیں بالآخر خدا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ساتھ ہے, اینما کنتم اینما تکونو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. آخری اور اہم ترین جس طرح آغاز میں اشارہ فرمایا والانخداع لعدوک الشیطان الرجیم, کہ جو دشمن خدا ہے اور خدا نے ہمارا بھی دشمن کہا ہے قرآن کے اندر, فلا تتبعوا خطوات الشیطان فانه لکم عدو مبین, یہ جو عدو مبین ہے یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے, کبھی ہمارے اپنے نفس کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور کبھی دنیا کی زہری رنگینیوں کی شکل میں, اور کبھی جس طرح کا اشارہ فرمایا اسرائیل غاصب کی شکل میں اور امریکہ ظالم کی شکل میں. یہ دشمن ہمارا ہر جگہ پر موجود ہے, اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا کے اندر باقی تمام روایات کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اہم وہی توحید والا نقطہ ہے. جب تک ہم الہاد کا شکار رہیں گے, اور الہاد کا شکار ہم کیوں ہوئے, بس آخری بات کہ الہاد کا شکار ہم اس لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو چھوڑ دیا اور ان کی جگہ ہم نے سوشل میڈیا اپنا لیا. اب سوشل میڈیا پہ صاحب وہ جتنے شبہات تھے عقلی غیر عقلی شبہات وہ رکھ دیے گئے ایک نوجوان جوان کو خراب کرنے کے لیے. اب قرآن سے
بالکل ایک بہت بڑا بحران ہے, اگرچہ ہے کم مقدار میں لیکن بالآخر ہمارے جوانوں کو مبتلا کر دیا ہے اس نے, کہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم اس الہاد کے موضوع کو بھی اچھے طریقے سے کھول کر بیان کریں ہمارے جوانوں کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. چونکہ ظاہری سی بات ہے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس میں رتب و یابس آ چکا ہے, تو جہاں سوالات ہیں وہاں ان کے جواب بھی ہونے چاہیے. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو ہم الہاد کے موضوع میں نہیں جاتے, وائلہ بعض مطالب تھے اس میں بیان کرنے کے لیے. آپ سب چاہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مکمل ہو اور ہم ایک پروگرام کے اندر مکمل طور پہ اس کی وضاحت کر سکتے ہوں, تو میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو کہوں گا کہ اس کو جاری رکھیں.
پندرہواں فراز جو ہے شروع ہوتا ہے, بڑی اچھی تشبیہ دی جاتی ہے, اور وہ چاند جب گھٹنا شروع کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے چودھویں تک تو عروج پہ جاتا ہے. ماہ رمضان کے 14 دن کی بات نہیں کر رہے امام سجاد سے اس فراز کے اندر, پندرہویں فراز میں, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند جب گھٹنا شروع کر رہا ہے تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے گھٹنے کے دوران میرے گناہ بھی گھٹنے شروع ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے جب بالکل گھٹ جاتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ یہی دعا کی جا رہی ہے کہ میرے سارے گناہ بھی بالکل معاف ہو جائیں اور پاک ہو جائیں اور صاف ہو جائیں. یہ پندرہویں فراز کی بات ہے, تاکہ کیا ہو ہم اپنے گناہوں کا وبال جو ہمارے سر پر ہے اور جس کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے, اس دعا کے ذریعے سے کوشش اپنی جگہ, لیکن کوشش کے بعد بھی دعا کا کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہر کوشش قبول نہیں ہوتی ہے. وہ دعا کوشش قبول ہوتی ہے کہ جس میں ہماری التجا, ہمارا گریہ, ہمارا تضرع وہ جو ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تاکہ جب ہم اس مہینے کو مکمل کریں ماہ رمضان کو، گزار چکیں اور چاند ڈھل چکے تو ہم تمام گناہوں سے پاک ہو سکیں، یہ پندرہواں فراز تھا۔ اور سولہویں فراز میں بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان حق پر رہتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زوم میں نہ رہیں کہ ہم موالیہ نے امام علی ہیں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یہی شبہات کی آپ نے بات کی ہے، اور یہاں پہ بھی امام سجاد اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کجروی کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ ہمارے سامنے آ جائے جو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ عقیدت کا اظہار ہے، لیکن وہ عقیدت کا اظہار نہ ہو، توحید کے برخلاف ہو، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ غلطی کر سکتا ہے اور وہ مختلف قسم کے شبہات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، یعنی واپس اگر ہمیں پلٹنا ہے وہ بھی لطف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، گرچہ کہ اس کے مقدمات ہمیں فراہم کرنے ہوں گے، اور اس کا مقدمے کا راستہ جو بہت آسان ہے سامعین کے لیے، بیچ میں ہم اس کو عرض کرنا چاہتے ہیں، بغیر اہل بیت کے صحیح علم کے اصلاح ممکن نہیں ہے، کجروی سے ہٹ نہیں سکتے، ہر ایرے غیرے سے علم نہیں لیا جا سکتا، علماء صالح جو دنیا پرست نہیں ہیں جو خدا پرست ہیں ان کی طرف ہمیں منہ موڑنا پڑے گا، ان سے استفادہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم کجروی سے بچ سکیں کہ جو کہ امکان ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما، ہماری درستگی فرما، اگر تیرے دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے جکڑ دیتے ہیں دلائل کے ذریعے سے، ذہن میں مختلف قسم کے القاعات کے ذریعے سے، دشمن کے مختلف قسم کے شبہات کے ذریعے سے دشمن آتا ہے، دشمن جو ہے وہ شیطان خود تو نہیں آتا بذات ہی، بلکہ ابزار استعمال کر سکتے ہیں، من الجن والانس گمراہی کا اسباب ہیں، تو یہ ان سے بھی بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا سولہواں فراز تھا کہ جس میں ہم پہنچے، اور ساتویں فراز میں عبادت کی بات پھر دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے کہ بارہ الہ اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں ان سے بھر دے، بجائی تو ہیں لیکن آیا ان کا اجر جو ہے کس حد تک ملے گا، اس اجر کے لیے بھی، اور دامن کو بھرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی نام اعمال کو بھرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما اس مہینے کے اندر کہ ہم ڈھیروں عبادتیں کر سکیں، کہ ہمارا دامن جو ہے ہمارا نام اعمال بھر جائے، اور ہمارے اطاعتوں سے سجا دے اس کو، ہم جو ہے کوئی ایسی نافرمانی نہ کریں اس مہینے کے اندر جو تجھے ناگوار گزرے، اس کے دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یہ بھی توفیق الہی ہے کہ کوئی ایسی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ جائے، کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے جس سے یہ نعمت ہم سے سلب ہو جائے، گرچہ کہ وہ جائز ہو لیکن یہ نعمت ہم سے سلب ہو جائے، تو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے، صحت کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، اور اس کی راتوں میں تیری عبادت، راتوں میں نیند غلبہ کرتی، یہ بھی شیطان کا انڈائریکٹ ایک حربہ ہوتا ہے، انسان کو ایسا عادی کر دیتا ہے کہ اس کے سونے اور جاگنے کا نظم خراب ہو جاتا ہے، اور جب نظم خراب ہو جاتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی آج کل کی بڑی بیماری ہے کہ یہ جو نئے ذرائع آئے ہیں ابلاغ کے، انہوں نے لوگوں کے ٹائم ٹیبل کو بہت ڈسٹرب کر دیا، جس سے ایز اے ہول جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے ہمیں خدا سے کہ ہم نمازیں پڑھ سکیں رات میں، تیرے حضور گڑ گڑا سکیں، گڑ گڑانے کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ بعض لوگ ہمارے جو لاجیکلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی خدا کو پتہ ہے نا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، خدا ہمیں امام سجاد کے ذریعے سے یہ سکھا رہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں پہنچیں اور گڑ گڑائیں، عجز کریں، ان کی ساری دکھائیں، خضوع خشوع سے مانگیں، یہ تمام مفاہیم جو ہے وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں پھر وہی بات، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ گڑ گڑائیں، عجز کریں، ان کی ساری کریں، خضوع خشوع کریں، میری مدد فرما، ان تمام کے بعد بھی مدد مانگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے خلاف غفلت کی اور اس راتوں کی کوتاہی اور تقصیر کی گواہی نہ دیں، یہ ساری چیزیں اس کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سترواں فراز تھا،
جی بہت شکریہ،
ہم پہنچے سترواں فراز،
آپ سب میں بغیر تمہید کے چونکہ اس دعا کو ختم کرنا ہے، آپ اسی کو تسلسل دیں آگے،
جی بالکل،
اس میں آخری جملات جو ہیں وہ آغا صاحب جو ہے وہ بیان کریں،
جی بالکل، اس میں ایک چیز انتہائی اہم ترین جو امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ عشر عشر نجات ہے، آخری جو عشر ماہ رمضان کا عشر نجات ہے، تو امام علیہ السلام بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ، و اذا کان لک فی کل لیلۃ من لیالی شہرنا حاضہ رقاب یوتقہ افوقہ او یہبہا صفحک فج الرقابہ من تلک الرقاب، کہ خدایا جب اس مہینے میں قرار یہی ہے تیری جانب سے کہ تیرا افوق درگزر، تیری رحمتیں بہت سارے بندوں کی گردنوں کو آزاد کر رہی ہیں، خدایا ہماری گردن بھی انہی میں سے قرار دے دے کہ ہم بھی اس مہینے میں اپنے گناہوں اور عذاب سے آزاد ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا وجعلنا لشہرنا من خیر اہل و اصحاب، خدایا ہمیں اس مہینے کا اہل بنا دے، کیونکہ اس مہینے سے برکات سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کو اہلیت چاہیے، ہر انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس راغا سے اشارہ فرما رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بالکل ٹھیک ہے لیکن ماہ مبارک میں ایک چھوٹی سی بیماری ہو،
جی خود اپنا ظرف پاک ہونا
جی بالکل ہے۔ اس کے بعد پھر ایک زہران 18 نمبر فراز میں ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا اس ماہ رمضان میں جس طرح تو نے ہمیں پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اب باقی مہینوں میں اور باقی ایام میں بھی ہمیں ویسے ہی بنا دے۔ اللہم اجعلنا فی سائر شہور والا یام کذلک ما امرتنا، جس طرح یہاں ان اس مہینے میں ہم عبادت میں گزار رہے تھے،
یعنی اس کو کہہ لیں کہ یہ یہاں پہ ہم نے تمرین کی ہے،
جی جو پریکٹس کی ہے،
پریکٹس کی ہے اور پھر ایک خلوص آیا ہے بدن کے اندر روح کے اندر، تو اس کو پھر باقی بھی رکھنا ہے،
باقی بھی رکھنا ہے۔ اور وجعلنا من عبادک الصالحین الذین یارثون الفردوس هم فیها خالدون، خدایا ان صالح بندوں میں ہمارا شمار فرما جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ کی وارث ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربهم راجعون، یہاں پر ایک عملی نقطے کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ فقط یہ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کے ماہ بعد جتنے بھی ہیں پورے سال کے اندر کوشش کریں یؤتون ما آتوا، ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرما کہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ پھر خدا کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور انہم ومن الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، انتہائی اہم صفت ہے، قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے فاستبقوا الی الخیرات، خیرات نیک کاموں کی طرف جلدی سے بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر تم سے سبقت لے جائے۔ امت اسلامی کو اس طرح ہونا چاہیے، جہاں پر بھی نیکی کا موقع ملے، یوں نہیں ہے کہ وہ دوسرا جا کے کر دے گا، تیسرا جا کے کر دے گا، مسئلہ بتانا ہے، کوئی کفن دفن کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسجد بنانا ہے مثلا، امام بارگاہ بنانا ہے، تو آپ سبقت سے کام لیں، جلد نہ جلدی ہو سکتے اس کام تک پہنچے تاکہ پروردگار وہ اپنی خیرات تمہیں نصیب کر دے۔
بہت شکریہ آغا صاحب، آخر جملات ہیں
جی وقت میں نہیں، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت میں گنجائش ہے، تو بس آخری فراز کی طرف آتے ہیں، اور آخری فراز امام سجاد نے جو اختتام پذیر کیا، ہمیں سکھایا کہ ہماری دعا کا اختتام جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہ محمد و آل محمد کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کیسا ذکر کرنا ہے، کیسا درود پڑھنا ہے، کیسا درود کی دعا کرنا ہے، یہ اس عبارت کے اندر جو عربی عبارت پڑھ کے میں اردو کے ترجمے کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں پتہ ہے ہم یہ جو خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درود بھیجے خدا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس میں ہم خدا سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جائے، محمد اور آل محمد، اس پہ بھی اشارہ کر دیں امت مسلمہ کے لیے کہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد اور آل کو جدا نہیں کیا جا سکتا حوض کوثر تک، اسی لیے اس درود کو جو آل کے بغیر ہو ابتر کہا گیا، اور متاسفانہ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کوتاہی ہوتی ہے، اور اہل سنت باوجود یہ کہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن کہ کمپیوٹر ہر جگہ سافٹ ویئر میں آل کو حذف کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، تو ہر جگہ وہ بغیر آل کے درود آ رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ کب درود؟ کس وقت درود؟ فی کل وقت، ہر وقت درود، فی کل آوان، ہر گھڑی، وقت بھی نہیں، گھڑی اور بھی محدود کر دیا، وعلی کل حال، کس حیثیت میں بھی ہوں، پریشانی میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، سوار ہوں، بیٹھے ہوں، سونے کے لیے جا رہے ہوں، ہر وقت درود، فی کل حال، عدد ما صلیت علی من صلت صلیت علیہا، اتنی تعداد میں اور اتنی مقدار میں جو کسی بھی شخصیت کے اوپر بھیجا ہو، ظاہر بات ہے پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملتی کہ جس پر اتنی خدا نے رحمت اور فضل کیا، واضعاف ذالک کلہ بالاضعاف التی لا یحصیہا، اتنا بڑھا دے اس ذکر کو کہ کوئی کاؤنٹ نہ کر سکے، لا یحصیہا یعنی اس کو کاؤنٹنگ نہ کر سکے، غیرک تیرے علاوہ کوئی کاؤنٹ نہ کر سکے، ظاہر بات ہے ہم ہی بشر کی کیپیسٹی لمیٹیڈ ہے کہ ایک حد تک ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک حد تک ثواب کا تصور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کر سکتے. خدا کے لیے یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. یہی اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عذاب ذلک کلہ بالعذاب التی لا یوسیا غیرک انک فعال لما ترید. واقعا خدا اگر چاہے تو ہم پر بھی لطف کر سکتا ہے جس طرح محمد والے محمد پر اس نے لطف کیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ دعا کا اختتام ہوتا ہے. ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ دعائیں خود دینی تعلیم کا کتنا بڑا ذریعہ ہیں. اس میں کتنے باریک اور کتنے ظریف نکات پوشیدہ تھے اور کتنے پہلو کتنے سادے الفاظ میں اور کتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں امام سجاد نے ہمیں سکھائے. ہم مومنین سے اور خود اپنے آپ سے بھی یہی نصیحت کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال میں صحیفہ سجادیہ کو اپنا مرکز قرار دینے کی کوشش کریں کہ کل اگلے رمضان میں جب آئیں تو ہمیں پہلے سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوں اور ہم اگلے رمضان سے اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں.
بہت شکریہ اعلیٰ صاحب کے ایک اہم گفتگو ہمارے جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ہم اس کو فقط ثواب کے لیے نہ کریں اگرچہ ثواب ملتا ہے. ہر چیز مانگنے کا حکم ہے خدا سے, لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ ضرور رہے کہ جو آئمہ سے منقول دعائیں ہیں ان کے اندر ہم تدبر بھی کریں, اور جو آئمہ ہمیں معارف دینا چاہتے تھے, بلند معرفتیں عطا کرنا چاہتے تھے جو وہ عادی حالت میں نہیں دے سکتے تھے, انہوں نے دعاؤں کی شکل میں ہمیں دی ہے, تو تدبر زیادہ اہمیت پکڑ جاتا ہے. تو خواہش ہوگی ہماری کہ آپ جو بھی دعا ہو, چاہے وہ صرف سجادیہ سے ہو یا دعائے کمیل ہو یا مفاتی میں موجود روزمرہ کی دعائیں ہوں, جہاں آپ ثواب کے لیے اس کو قراءت کرتے ہیں وہاں تدبر بھی کیجیے. خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں بلند معارف جو آئمہ نے ہمارے لیے نقل کیے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ابھی آپ کے سامنے فلسطین کے حوالے سے رہبر کا ایک کلپ نشر کیا جائے گا. چونکہ ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ قدس کے اہم ترین مسئلے کے اوپر ہے, جیسے ہی یہ کلپ ختم ہوتا ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہرگز نباید از اہمیت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود که در جهان امروز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. ملت‌های مسلمان با آزادی‌خواه با هر سلیقه و روش می‌توانند در یک هدف گرد هم آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آزادی آن است. با پدیدار شدن نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه ایالات متحده آمریکا حاکم شده است, مشاهده می شود که اندک اندک فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل می کند. البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانستند به مسئولیت خود در برابر این مسئله انسانی عمل کنند. سرکوب وحشیانه ملت فلسطین, دستگیری های گسترده, قتل و غارت, غصب سرزمین های این ملت و بنای شهرک در اونها, تلاش برای تغییر چهره و هویت شهر مقدس قدس و مسجد الاقصا و دیگر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در آن, سلب حقوق اولیه شهروندان و بسیاری از مظالم دیگر همچنان ادامه دارد و از پشتیبانی همه جانبه ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های غربی برخوردار است و متاسفانه با عکس العمل شایسته جهان اسلامی, جهان اسلام مواجه نیست.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منہم ومن سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس ہفتے میں جو جاری ہوا ہے ابھی شروع ہوا ہے اس میں ہم خاص طور پر فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. ایک پروگرام آپ کی خدمت میں کل عرض ہو گیا ہے, بیان ہو گیا ہے. آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے کہ جس کے اندر ہم فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ کل اس کی اہمیت پر تھوڑا بہت اشارہ ہوا کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے, آج اس کے اوپر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے. اور اس گفتگو کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید علی محسن نقوی صاحب کو, اور اس طریقے سے آغا حیدر علی جعفری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگوار کو کہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع کے جو آج ہماری امت مسلمہ کو درپیش ہے کہ اس کو اب بیان کریں گے. اب سب آپ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مسئلہ فلسطین, جیسا کہ رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ بلکہ ایک عالم بشریت کا مسئلہ ہے, حق و باطل کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ فلسطین اور خصوصاً یہ جو مشرق وسطیٰ ہے یہ کس کن کن اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ جیسا استعمار ہو یا اسرائیل جیسی جو شیطانی طاقت ہو وہ اس علاقے کو فوکس کیے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے اہم پہلو پائے جاتے ہیں اس منطقے کے اندر, اس علاقے کے اندر, خصوصاً فلسطین میں, کہ دشمن اس کو انتخاب کر رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ واقعاً یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور فلسطین کا مسئلہ صرف اسلام سے ہی منسوب نہیں ہے. خود فلسطین کی اگر تاریخ دیکھیں اور عالم اسلام کے علاوہ, کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں خداوند متعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو دین بھیجا وہ اسلام تھا, چاہے وہ حضرت آدم ہو, حضرت ابراہیم ہو, حضرت موسیٰ ہو. یہ یہودیت نصرانیت یہ بعد میں ہوئی, اور خدا یہی کہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان تھے. یعنی تمام انبیاء کے بارے میں جب خداوند متعالیٰ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ مسلمان تھے. فلسطین کا منطقہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ انبیاء آئے, اور خصوصاً حضرت ابراہیم جب یہاں پہ آئے, اور حضرت مریم کے بارے میں جو واقعات ہمیں پتہ لگتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے اور باقی انبیاء کے حوالے سے جب ہم تاریخی مطالعہ کرتے ہیں, تو فلسطین کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ یہ انبیاء آتے رہے ہیں. اس لحاظ سے تمام مذاہب کہ جن کا کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ نسبت ہے کسی نہ کسی نبی سے, اس کے لیے یہ منطقہ یا یہ ایریا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ دینی پہلو ہے اس جگہ کا. خود فلسطین اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کو اگر نقشے میں دیکھا جائے تو فلسطین جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک پل ہے تین براعظموں کے درمیان. یہ فلسطین کا جو ایریا ہے, ترکی فلسطین اور یہ جو ممالک ہیں, یہ تین براعظموں کو جوڑتے ہیں آپس میں, ایشیا کو, یورپ کو, اور نیچے سے اس طرف سے افریقہ کو. تو یہ ایک درمیانہ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پل ہے کہ جو جس کے ذریعے سے یہ ممالک جو ہیں یا یہ بر اعظم آپس میں ملتے ہیں, اور ان کے جو قریبی ملک ہیں جو دریا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بحیرہ روم ہے یہاں پہ, تو اس تک رسائی کے لیے فلسطین کا جو راستہ ہے وہ بہترین راستہ ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر سعودی عرب نے کوئی چیز یورپ میں بھیجنی ہو تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ سمندری راستے سے بھیجے, وہ زمینی راستے سے فلسطین تک آ سکتا ہے, اور وہاں سے بحیرہ روم کے ذریعے اوپر وہ چیزیں بہرحال صادرات اور واردات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح جارڈن ہے, پھر یہ جو یو اے ای کا ہمارا علاقہ ہے, یہ یو اے ای بھی تقریباً اسی راستے سے ہی آگے منسلک ہوتا ہے. ایران کے لیے بھی یہ راستہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو یہ بہرحال ان اسلامی ممالک کے حوالے سے. خود دنیا کے لیے دیکھیں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے برطانیہ کا, کہ 1935 سے پہلے جو یعنی 1948 سے پہلے جب سے یہ اسرائیلی جو ہے سلسلہ شروع ہوا اور اسرائیل کا اور یہ صہیونزم کا سلسلہ جو شروع ہوا اس سے پہلے برطانیہ حاکم تھا فلسطین پہ اور قبضے کی کوشش کر رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ برطانیہ ایسی جگہ پہ جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں برصغیر میں بھی آیا
برطانیہ,
یہاں پہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کی وہ جو اہمیت ہے, وہ جو پل جو ہم نے تعبیر استعمال کی کہ ایک پل ہے تین براعظموں کے درمیان, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں شہوت تو تھی برطانیہ کو سلطنت کرنے کی اور بادشاہت کی اور جو بھی سلسلہ, اس وجہ سے یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا برطانیہ سے اور برطانیہ جاتے جاتے اسرائیل کو چھوڑ گیا, صہیونی اس نظام کو چھوڑ گیا اور ساتھ ساتھ پھر امریکہ بھی یہاں پہ آیا. تو اس حوالے سے بہرحال اس کی ایک اہمیت خاص ہے خود اس منطقے کے حوالے سے, دینی اس کا سلسلہ ہے کہ دین کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ تھے, حضرت مریم وہاں پہ تھی, حضرت عیسیٰ کی ولادت, باقی انبیاء وہاں پہ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, اور یہ تاریخی پہلو تھا. اور خود اس حوالے سے کہ یہ منطقہ کیونکہ بہت ساری چیزوں دیکھیں
اقتصادی
حوالے سے یہی ہے کہ یہ ایک مارکیٹ اقتصادی مارکیٹ بن سکتا ہے خود فلسطین. آپ دیکھیں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ یورپ اگر کوئی ڈیلنگز کرنا چاہے, کوئی سینٹرل پوائنٹ رکھنا چاہے کہ جہاں سے وہ اپنی محصولات لائے اور دوسرا جو براعظم ملک ہے وہ وہاں سے لے جائے, فلسطین اور یہ جو پٹی ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
صحیح.
ابھی ترکی کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ ترکی بالکل فلسطین کے اوپر ہے, اور اگر فلسطین کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے, جو ان کے اپنے اصل وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, تو مسلمانوں کو بہت زیادہ مضبوطی اور استحکام ملے گا اقتصادی حوالے سے اور کسی کے محتاج نہیں رہیں گے.
جی ہاں بالکل, یعنی دیکھا جائے تو یہی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں, استعمار معمولاً جو ہے وہ اس مادی پرستی کے پیچھے جاتا ہے اور اپنے منافع اس مادے کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے, تو بیشتر نگاہ جو اس کی ہوتی ہے وہ یہی مادی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے. اور یہ بہت بڑی ایک امتیاز ہے اس منطقے کو اور اس علاقے کو کہ اس کے اندر اس قسم کے جو ذخائر موجود ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے دشمن بار بار چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب ایک اسی اگر ہم ایڈیالوجیکل بحث کرنا شروع کریں, آغا صاحب نے تو مادی اعتبار سے تھوڑا تحلیل کیا اس مسئلے کی اہمیت کو کہ دشمن کیوں اس طرف جا رہا ہے, لیکن تھوڑا اگر ایڈیالوجیکل ہم بحث کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں ایک اصطلاح سامنے آتی ہے آرمگیڈن کی. آرمگیڈن کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ نے جو ہے وہ مختلف فلمیں بھی بنائی ہیں اس مفہوم کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے, تو خواہش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ اس کو بیان کریں کہ اصل مفہوم آرمگیڈن کا ہے کیا اور فلسطین کے مسئلے کے ساتھ اس کسے اٹیچ کریں گے اس میں.
بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تقریباً آغا کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ جیسا جغرافیائی عوامل ہیں اس خطے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں, یا اقتصادی عوامل ہیں جیسے عرض ہوا کہ مختلف براعظموں کے درمیان جو یہ ٹنل بن رہے ہیں, اس طرح پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ادیان کی دلچسپی کیوں ہے اتنی اس کے بارے میں. اگرچہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ اسی جگہ کے اوپر, جس کو کنعان کہا جاتا تھا تاریخ کے اندر, کہ انبیاء کا سلسلہ یہاں پہ رہا اسی سرزمین کے اوپر, کہ کنعانی عربوں کا ہجرت کر کے جب یہاں پہ آئے تو کنعان کے نام سے معروف ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ادیان کے اندر جو معروف ہمارے پاس, اور اگر ہم بہت بڑے ادیان کی بھی بات کریں کہ مسیحیت کے اندر, یہودیت کے اندر یا اسلام کی بات کریں, تو ان کے صحیفوں کے اندر اسی اصطلاح کے ساتھ جو آپ نے عرض کی کہ آرمگیڈن کا جو کانسیپٹ ہے عربی میں جس کو آرمجیدون کہتے ہیں, ان کے صحیفوں کے اندر یہ بات بہت صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو حق و باطل کے درمیان ایک آخری نبرد ہونی ہے وہ اسی خطے کے اندر ہونی ہے, اور خاص طور پہ فلسطین, اور حتیٰ بعض روایات کے اندر یروشلم کا نام تک مینشن ہو کے آیا کہ یہاں پہ حق و باطل کی نبرد ہونی ہے, اور اگر جس کا بھی اس خطے کے اوپر کنٹرول ہوگا یا اس خطے کے اندر رسائی ہوگی اور اس کا اثر و رسوخ اگر یہاں پہ ہوا تو وہ رول پلے کر سکے گا اس آخری نبرد کے اندر آرمگیڈن کے اندر. اسی کی تیاری کے لیے انہوں نے تقریباً اسی پچھلے 100 سال کے اندر کافی ناول بھی لکھے گئے, کافی فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائے اس کے اوپر تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اس کی اہمیت کس طرح سے ادیان کے نزدیک, اور انجیل کے اندر مسیحیت کے نزدیک اتنا واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہاں پہ مثلاً اس آخری موقع جب آئے گا اس زمانے کے اندر یہاں پہ یہودی پوری دنیا سے جمع ہوں گے, اس جگہ کے اوپر آباد ہوں گے یہودی, اور پھر مسیح کا ظہور ہوگا حضرت مسیح کا, اور پھر یہ سارے یہودی حضرت مسیح کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے باقاعدہ, اتنی تفصیل کے ساتھ آیا. پھر اس کو آگے بیان کرتے ہیں ہے کہ جب یہ بیعت کر لیں گے تو ان کے نزدیک مسیحیوں کے نزدیک یہ سارے مسیحی ہو جائیں گے, اور جب یہ مسیحی ہو جائیں گے تو ان کی جنگ مسلمانوں سے ہوگی. خاص طور پہ انہوں نے دو کو مینشن کیا کہ عربوں کے خلاف اور ایرانیوں کے خلاف.
اس میں ہاں وہ مسلمان ہی ہیں,
مسلمان ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں کو پہلے شکست دیں گے, اور پھر وہ جو آخری مارکا ہے وہ وہاں پہ آتا ہے کہ یہ ایرانیوں کے خلاف یہ آخری مارکا ہوگا. بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ایرانیوں کی دلچسپی اگر یہاں پہ بڑھے گی, وہ تو ابھی ایرانی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, وہ تو اسلام کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے, تو ہمیں حتمن پھر اس میں کودنا ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں حتی 9/11 کا جو سینیریو باقاعدہ بنایا گیا تھا, جس کے اندر بش نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ہم صلیبی جنگوں کو اس کے اندر ادامہ دیں گے, یعنی کہ اس کو تسلسل دیں گے ادھر آ کے, اور یہ وہی سلسلہ ہم کریں گے, اس میں باقاعدہ نام لے کے کہا تھا. تو اس کا سینیریو بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اچھا پھر اس میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی مسیحیت کو اتنی کیا دلچسپی تھی, اور زیادہ تر نام تو یہودیت کا آتا ہے, اور مسیحی اور یہودی آپس میں بھی ان کے اتنے تنازع ہیں شدید, ان کے اندر آپس میں مسائل ہیں, لیکن صرف اس خاطر کہ ان کو یہ بات پتہ ہے مسیحیت کو کہ یہودی یہاں پہ آباد ہوں گے اور یہ بیعت کر لیں گے مسیح کے ہاتھوں میں, تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہودیت کے ذریعے ہی صحیح آخر میں اگر مسیحیت کے ہاتھ میں آنی ہے باگ ڈور, تو ابھی ان کی حمایت کرو یہاں پہ آ کے, جبکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ اس قدر
یعنی ہے. مسیحی جو ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ یہودیت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ عربوں اور مسلمانوں اور ایرانیوں سے لڑیں,
بالکل,
اور جب اصل موقع آئے گا تو ہم
بات ہے, کیونکہ اس کی یہ چیز کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اس لیے اگر ان کو اتنی ہمدردی ہوتی تو یہ انہوں نے اپنی سرزمینیں یہودیت کے لیے کیوں نہیں کھولی. اگر ان کو ان کے آوارہ ہونے سے یا ان کے دربدر ہونے سے اتنی ہمدردی ہوتی, اور جو مسلم ان کی بعض اوقات بیان بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے آپ نے اپنے دروازے کیوں نہیں کھولے اسی یہودیت کے لیے, تو یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ان کے لیے یہودیت امپورٹنٹ نہیں ہے, اس یہودیت کے ہاتھوں ایک کام کروانا امپورٹنٹ ہے جو ان کے لیے مسیحیت کے نفع کے اندر ہے یہ ساری چیزیں. تو اس خاطر یہ آرمگیڈن کا یہ پورا کانسیپٹ ہے, اور چونکہ یروشلم کے نزدیک یہ پہاڑی کا نام ہے آرمگیڈن, یروشلم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے, تو اس پہاڑی کے گرد ہونی ہے یہ جنگ ان کے نزدیک, یہ سب کچھ واضح. اچھا ہمارے پاس بھی روایات ہیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کہ یہ خطہ ان روایات کے اندر فراموش نہیں ہے, کہ اس خطے کے اندر باقاعدہ اس خطے سے لشکر آنا ان روایات کے اندر آیا ہے, اور بعض اوقات یہ جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ حزب اللہ کی جو تحریک ہے اینن بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی لشکر کی تیاریاں ہیں, اس لشکر کے یہاں پہ خدا کا کرم ہے کہ وہاں پہ مثلا حقیقی اسلام کی ترجمانی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, یعنی ہم دونوں پہلوؤں کو لے کر چل رہے ہیں اور بیان کیا, اگر ہم مادی اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہ علاقہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس کو مسلمان ہی استفادہ کریں, اور جو حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو سورس مادی ہیں خود مسلمانوں کے لیے ہونے چاہیے. اگر آئیڈیالوجیکل دیکھتے ہیں ہم آ کر تب بھی اس علاقے کی اہمیت اپنی جگہ باقی ہے, جیسا کہ ہماری روایات میں کہ مہدویت کا ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے, جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جب ظہور ہوگا امام کا تو مختلف جگہوں سے جو گزر کے انہوں نے آنا ہے اور آخری نبر جو ہونی ہے اس میں دشمن کے خلاف, تو وہ یہی علاقے ہیں کہ جو, تو لہٰذا وہ بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنا ہے. اور اگر کہیں دشمن کی وجہ سے ذہن میں تشویش آتی ہے تو روایات کا مطالعہ کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں آغا صاحب بات چیت جو ہے وہ ہماری مختلف زاویوں سے چلتی رہے گی مختلف پروگرامز کے اندر بھی. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آ گیا, یہ غلط ایک بچہ جو ہے کہہ لیں متولد ہو گیا, اور اس کی وجہ سے پھر پہلے بھی مقاومتی تحریکیں چل رہی تھیں اور ابھی تک بھی مقاومتی تحریکیں چل رہی ہیں. تو یہاں پر اب ایک دلچسپ سوال یہ بنتا ہے کہ کون سے اہم ترین چہرے ہیں مقاومت کے کہ جن کو ہم یہاں پر متعارف کروا سکتے ہیں؟
تاریخ فلسطین کی اگر آپ دیکھیں تو مقاومت کے لحاظ سے تو اس کی تاریخ جو ہے وہ 19th century جب شروع ہوئی اس کے بعد سے شروع ہو گیا, یعنی جب سے برطانیہ نے فلسطین کے اوپر آ کے اشغال گری کرنے کی کوشش کی اور قبضہ کرنے کی کوشش کی جس طرح سے برصغیر میں آئے اسی زمانے میں. تاریخ میں اگر دیکھیں مقاومت کے تو سب سے پہلی شخصیت جو فلسطین کے حوالے سے, یعنی میں اب لبنان اور باقی جگہوں کی بات نہیں کر رہا, صرف فلسطین کے اوپر, فلسطین کے حوالے سے جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ شیخ عز الدین قسام ہے, جو کہ 1935 میں ظاہراً جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور شیخ عز الدین قسام ابھی 1992 میں بھی حماس نے ایک باقاعدہ بٹالین اپنی بنائی ان کے نام سے, شہید عز الدین قسام کے نام سے پوری بٹالین ایک بنائی اور انہی کے نام سے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. قابل غور یہ ہے کہ کیوں ان کا نام رکھا گیا, کیونکہ یہ وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے جب برطانیہ سب سے پہلے آیا قبضہ کرنے کے لیے تو انہوں نے آواز اٹھائی, اور ان کے بعد جو ہیں وہ سید امین حسینی تھے جو کہ مفتی اعظم قدس بھی تھے, انہوں نے جد و جہد شروع کی. ان کے ساتھ جو ہیں وہ شیخ سلامہ تھے, شیخ عبدالعزیز, شیخ عبد الرحیم عزیز تھے. اس قسم کے افراد جب ان کے ساتھ ملے تو برطانیہ کو اسی وقت جو ہے وہ واقعاً مقاومت کا پتہ لگا کہ یہاں پہ آسان نہیں ہے مقابلہ کرنا. اس کے لیے کوری نام کے ایک جرنل ہیں برطانیہ کے جو کہ کہتے ہیں کہ خونخوار قسم کا جلاد قسم کا انسان تھا, اس کو لایا گیا. اور تاریخ فلسطین میں اگر ہم قتل عام دیکھیں تو اسی جرنیل کے ہاتھوں آئے. یعنی فلسطین میں جو واقعاً عام لوگوں نے جانیں دی, جس کی وجہ سے آپ یہ لیں یہ دیکھیں کہ فلسطین کی جو معیشت کو جس نے سب سے پہلے ضربہ لگایا وہ یہی جرنیل تھا, وہ برطانیہ تھی کہ جس نے آگے قتل عام کیا. اور کسی بھی گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا ظاہر ہم کہتے ہیں کہ جس جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو, جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ کے گھر کا فرد مرد نہ ہو تو پھر معیشت کو ایک پورا جو ہے وہ صدمہ لگتا ہے. اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1987 میں جب باقاعدہ حماس کا افتتاح ہوا, اس میں شیخ احمد یاسین تھے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ شیخ عبدالعزیز تھے, تو ان دونوں افراد نے مل کے حماس کا جو ہے وہ افتتاح کیا اور سلسلہ شروع کیا. حماس اصل میں حرکت المقاومت الاسلامیہ, ہے میم اور الف سین مخفف پتہ ہو تو اچھا ہے, ایبریویشن لوگوں کو پتہ ہو تو اچھا ہے کہ کیا ہے اصل میں. تو اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ تحریک مقاومت یا حرکت کو تحریک کہتے ہیں, تحریک کے نام سے تحریک مبارزے یا مقاومت اسلامی کے نام سے جو ہے یہ جانا جاتا ہے. تو ابھی بھی جو ان کے چیف ہیں وہ اسماعیل حنیہ ہیں جو اس وقت جو ہے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں. فلسطین کے حوالے سے اگر مین چہرہ کہیں کہ جو کہ ہمارے مثلا ہماری عوام کو بھی جن کے بارے میں پتہ ہے وہ شیخی احمد یاسین ہے,
بالکل,
جن کی وہ ویل چیئر کے اوپر تصویر ہے, باقاعدہ آنا اور اسلامی کانفرنس میں آنا جانا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں. تو فلسطین کے حوالے سے بہرحال یہ ہیں. باقی فلسطین کے حوالے سے اگر باقی شخصیات کی بات کی جائے تو وہ فعلاً پوشیدہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے اور ظاہراً اس کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کیونکہ یہ ابھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے, اپنے وطن کی آزادی کے سلسلے میں بھی چل رہا ہے, اس لیے جو مین ہیڈز ہیں یا جو مین لوگ ہیں ان کے ہی نام سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایک جنریشن تھی پرانی, مثلا شیخ احمد یاسین کے ساتھ کے جو ان کے ساتھی تھے اور بزرگان تھے وہ ابھی تک زندہ ہیں, اس لیے نئے چہرے اور اس حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں ہے.
ہاں جی ہاں بالکل.
لبنان کی ایک سچویشن خاص تھی کہ جس میں عماد مغنی کا نام آیا, سید حسن نصر اللہ کا, باقیوں کے بھی. تو یہاں پہ بھی یہ کیونکہ جدوجہد چل رہی ہے تو بہرحال جس حوالے سے انہوں نے اس کو پوشیدہ کیا وہ بہتر,
ویسے ہی بہتر ہے, چونکہ یہ دشمن خناس ہے
جی
اور ضربہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یہاں پہ آپ کی اس بات سے یہ بھی ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ فلسطین کے اندر چونکہ یہودی آئے ہیں, انہوں نے زمینیں خریدی ہیں, خرید کے یہاں پر رہ رہے ہیں, تو خود فلسطینیوں نے بیچی ہیں, تو اب اس کو اتنا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود فلسطین کے اندر سے مقاومتی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, تو ان کا خود سے اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی نہیں.
حتیٰ یہ کہ یہ جو ایک کمیٹی بنی تھی صاف کے نام سے, جنہوں نے امریکہ کے ساتھ اوسلو کی جو قرارداد منظور کی تھی, اس کے خلاف بھی یہ مقاومتی تحریکیں کام کر رہی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مثلا انہوں نے جی زمینیں اب خرید لی ہیں, خریدنے کے دو طریقے ہیں, ایک دفعہ آپ گن پوائنٹ پہ خریدتے ہیں, ایک دفعہ ایک اپنی مرضی سے ایک شخص بیچتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو شخص اپنی مرضی سے بیچتا ہے وہ کسی اور جگہ جا کے آباد ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو ہمیں لوگ آوارہ ہوئے نظر آتے ہیں, بے گھر ہوئے نظر آتے ہیں. اور حتیٰ نہ یہ کہ یہاں پہ کیونکہ یہ جو تحریک ہے, جب مقاومت کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو مقاومتی تحریکیں جب سلسلہ یہ شروع ہوا تو انہوں نے اردن سے, جارڈن سے اپنا کام کرنا شروع کیا. جارڈن نے امریکہ کے پریشر میں آ کے جتنی بھی تحریکیں تھیں, جتنے بھی فلسطین کے جو مقاومتی لوگ تھے ان کے اوپر پریشرائز کر کے اس کو بالکل جو ہے ان کو ختم کر دیا. مصر سے انہوں نے شروع کیا, شام سے شروع کیا, اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ جب ہر طرف سے دروازے ان پہ بند ہو گئے تو لبنان کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا. یہ جو لبنان کا سلسلہ شروع ہوا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ تاریخی پس منظر کیا ہے 2006 کی جنگ کا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہر طرف سے فلسطینیوں کے لیے دروازے بند ہو گئے مقاومت کے لیے کہ اب آپ کو ہم کوئی اس قسم کی حرکت یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں کرنے دیں گے, تو لبنان وہ جگہ تھی کہ جس نے ان کو سپورٹ دی تھی, جو زمینہ ساز بنی 2006 کی جنگ کے لیے کہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں پھر باقاعدہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو.
بالکل ایسے ہی ہو. یعنی انسان اگر تاریخ کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دے اور دقت کرے تو میرا خیال میں جو دشمن شبہات ایجاد کرتا ہے اس کا جواب آسانی سے انسان ڈھونڈ لیتا ہے. بعض اوقات لا علمی کے اندر دشمن کے جو ہے وہ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے افراد بعض. آغا صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی مقاومت کے حوالے سے کہ جیسے ہی یہ مسئلہ شروع ہوا اور اسرائیل نے اپنا وجود پکڑنا شروع کیا تو وہاں کے بابصیرت لوگوں نے اس سازش کو بھانپ لیا تھا اور ایک مقاومتی تحریکیں جو ہیں وہ شروع کر دی تھی اور بعضوں کے نام آ گئے سامنے کہ انہوں نے یہ کام کیا آ کر. تو یہ سلسلہ تو ابتدا سے چل رہا تھا, لیکن پھر انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد کچھ فرق کا احساس ہوا, تو انقلاب اسلامی نے کیا تاثیر چھوڑی مقاومتی تحریک کے اوپر کہ جو فلسطین میں چل رہی تھی, اس کے اوپر مختصر روشنی.
بہت اہم ہے یہ واقعہ. اگر فلسطین کی مزاحمتی پوری تحریک کو دیکھا جائے, حتیٰ جیسا آغا نے عرض کیا تھا کہ یہ اسرائیل کے قیام سے پہلے سے مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئی ہیں, لیکن باقاعدہ اگر قیام کے بعد سے دیکھا جائے کہ 1948 کے بعد سے دیکھا جائے تو ہم باقاعدہ مقاومتی آزادی کی تحریک کو فلسطین کے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس قدر یعنی کہ واضح تبدیلیاں ہمیں انقلاب اسلامی کے قیام کے بعد نظر آتی ہیں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے فلسطین کی مزاحمتی تحریک کی صورتحال اور انقلاب اسلامی کے بعد کا سلسلہ. کیونکہ آپ دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس انقلاب اسلامی کا تعارف بھی کروایا تو امام خمینی نے نہیں کہا کہ یہ انقلاب فقط ایرانیوں کے ساتھ مختص ہے. امام خمینی کی اصطلاح تھی کہ یہ انقلاب مستضعفین کا انقلاب ہے, یہ انقلاب جو ہے تمام مستضعفین کی حمایت کے لیے ہے اور یہ تمام ظالموں سے مقابلے کے لیے انقلاب, اور اس کے صادر کرنے کی بھی امام خمینی نے بات کی اور اس کے اوپر تاکید بھی کرتے تھے, اور جس کو رہبر معظم مقام معظم رہبری جس کو جاری کیے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے جس سال انقلاب آیا ہے امام خمینی نے اس سال فلسطین کے بارے میں بات کی ہے اور اس سال فلسطین کی حمایت اس طرح سے کی ہے کہ وہی یوم القدس کا اعلان کرنا امام خمینی کا, جس سے جو بہت عمدہ کام انجام پایا کہ جو انقلاب اسلامی سے پہلے نہیں ہو پا رہا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین کے مسئلے کو عربی مسئلہ بنایا جا رہا تھا, اور حتیٰ جو استعماری طاقتیں تھیں جو لوگ فلسطین کے لیے آ کے بات کرتے تھے مذاکرات کرتے تھے وہ عرب سربراہوں سے بات کرتے تھے, حکومتوں سے بات کرتے تھے, حاکموں سے بات کرتے تھے. امام خمینی نے دو بڑے کارنامے انجام دیے فلسطین کے لیے, ایک تو اس کو عربی مسئلے سے نکال کے اسلامی مسئلہ بنایا فلسطین کو, اور حتیٰ میں کہوں گا کہ جیسے آغا نے بھی شروع میں عرض کیا کہ اسلامی مسئلے سے زیادہ انسانی مسئلہ بنایا فلسطین کو امام خمینی نے بات کی, کیونکہ ظالم اور مظلوم کی بات ہے یہاں پہ. دوسری بات جو امام خمینی کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ امام خمینی نے حاکموں سے اور ممالک کے سربراہوں سے لے کر اس فلسطین کے مسئلے کی باگ ڈور عوام اور امت کے ہاتھ میں دی, یوم القدس کا جو اعلان کیا. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے تحریک کا رخ بالکل بدل گیا کہ اب امام خمینی فرماتے تھے ملتیں اس کا فیصلہ کریں گی, کیونکہ دیکھ رہے تھے عرب کے اندر دو بڑی مشکلات تھیں کہ ایک تو متاسفانہ بدقسمتی کے ساتھ یا عرب خیانت تھی یا پھر بعض عرب حکمرانوں کی طرف سے سادہ لوہی تھی, اگر ہم اس کو بہت بھی حسن ظن سے دیکھیں تو سادہ لوہی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیمپ ڈیوڈ کا جو معاہدہ ہوا اس کے تقریباً مصر نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو, اور اس کے بعد حتیٰ ٹیکس کی چھوٹ اور یہ اور ایسا ایسا کر کے پھر سرحدوں کی باتیں ہونے لگیں کہ نہیں یہاں تک رہے گا اسرائیل وہاں تک رہے گا اسرائیل, اس کو رہبر معظم کہتے تھے یہ صلح نہیں ہے, یہ صلح نہیں ہوئی ہے, رہبر معظم فرماتے تھے یہ صلح نہیں ہوئی ہے, معاہدے یہ ننگ ہے کہ آپ ایک ظالم کو پہلے تسلیم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس سے کہنے کہ نہیں اب وہاں تک نہیں یہاں تک رہیں, جب تک اسی کوئی گنجائش اس میں نہیں بنتی. تو بس ہم دیکھیں گے ایک تو عربی مسئلے سے اسلامی مسئلہ بننا, اس کے بعد حکمرانوں سے لے کے اس کی باگ ڈور عوام کے ہاتھ میں دینا کہ عوام باہر آئے, عوام مقاومت دکھائے, عوام سڑکوں کے اوپر آئے اور فلسطینی عوام اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرے.
بالکل یہ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں آ کر ظاہر سی بات ہے جب سپورٹ نہ ہو ایک مقاومتی و مزاحمتی تحریک کو تو وہ अपना नाम भी नहीं कमा सकती है और सही तरीके से कामयाब भी नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इनकलाब इस्लामी के आने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये मुकावमती तहरीक को जो हुआ कि आज तक देखें किस तरीके से वो
ज़िंदा है कि इनकलाब इस्लामी के बाद मुस्तज़फ़ीन जहान
जहान बिल्कुल ऐसे ही है, यानी चूँकि एक नमाद बन गया ना मुस्तज़फ़ीन का, ये फ़लस्तीन जो है यानी फ़लस्तीन ने एक नई जान
पकड़ी है, यही थी क्योंकि हमारी आवाज़ बाहर से ऐसे बुलंद हो तो उनको एकदम से बहुत बड़ी फुर्सत मिली।
बाकी तो सारे जो है बुज़दिल बन कर बैठे हुए थे, फलस्तीन की जबान नहीं बन रहे थे, फलस्तीन की बात नहीं कर रहे थे,
तो पूछा नहीं जाता था। इतनी बड़ी बात थी कि अवाम को ये भी नहीं पता होता था कि ओस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ, कैंप डेविड 1 में क्या हुआ, कैंप डेविड 2 में क्या हुआ, ये क्या मुआहदे हुए, इनको फकत ये पता चलता था कि कुछ हुआ है लेकिन अवाम को नहीं पता होता था नीचे, क्योंकि इनकलाब इस्लामी ने सबसे पहली बात इस्लामी बेदारी, अवाम को बेदार करो, तो वहां से इनको पता चलना शुरू हुआ कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारा रोल क्या है इसके अंदर।
जी ठीक है, इंशाल्लाह एक हाँ एक लाइव सवाल है उसको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी बहुत शुक्रिया, आप बहुत मुहिम सब्जेक्ट के ऊपर ये गुफ्तगू की है जो हमारे उर्दू ज़बान से मुतालिक लोगों के लिए बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, बहुत दूर है। आपको और आपके दोनों ये स्कॉलर्स को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
शुक्रिया
कि ये इम्पोर्टेंट टाइमिंग है, इसकी इसकी सफाई इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बस आपसे एक ही इल्तिजा ये थी कि मुस्लिम का जो ये पिछले कुछ महीनों पहले स्टेटमेंट था कि इसराइल का मजीद वजूद के 25 साल तक बाकी नहीं रह सकता है, 25 साल तो उन्होंने एक उम्मीद बताई थी बहुत जल्द इसका नजीस वजूद जो है वो आज वसले जहन्नम हो। इस सिलसिले में हमारे इसके इसकी जो पेशन गोई जो अहबर ने की है तो इसके मुताबिक थोड़ी सी अगर आप और आपके दोनों स्कॉलर्स को
जी जरूर जरूर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बयान करते हैं। आगा सैयद।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सवाल बहुत अच्छा है और दिलचस्प है ज़ाहिरन। जिस वक्त हमने ये खबर सुनी थी और एक बात याद रखिएगा कि ये अल्फाज रहबर मुस्लिमीन के अल्फाज थे, वली अम्र मुस्लिमीन के, यानी एक सवाल पहले मतलब उठाया गया, बहरहाल ब्रादर ने उसका जवाब दिया पिछले में कि इमाम खुमैनी ने आते ही सबसे पहले फ़िलिस्तीन के मसले को उठाया। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये सोचें कि अगर इस ज़माने में इमाम ज़माना ख़ुद मौजूद होते किस मसले को उठाते, क्या वो शिया सुन्नी के मसले में वो इख्तलाफ़ करते, यानी शियों को प्रायोरिटी दें सुन्नियों को ना दें, और ये जो बहरहाल वहदत के हवाले से बातें होती हैं। जो आलम इस्लाम का मसला है वो इमाम वक्त का मसला है और इमाम खुमैनी और इमाम खुमैनी के बाद अभी वली अम्र मुस्लिमीन, ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये वो ज़ातें हैं जो कि नायब इमाम हैं, और नायब इमाम होने के नाते बहरहाल हमारे लिए भी एक ये खुशखबरी थी कि रहबर ने कहा कि 25 साल तक जो है ये
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह नहीं देखेंगे, तो एक सिल्वर किस्म की जुबली हो गई।
जी बिल्कुल, उसमें देखें
उसमें भी ये है कि देखें अब क्या पूरे 25 साल लगेंगे नहीं लगेंगे, इन मौजूआत पे इस तरह से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। अगर हम इसी जुमले पर इक्तफा करें कि रहबर ने जब कह दिया कि 25 साल के जिनके बारे में खुद दुश्मनान इस्लाम, चाहे वो अब मैं नाम अगर लूँगा वज़ीर ख़ारजा अमरीका का या जो पुरानी थी और इलेक्शन में ही फलां ये वो ये कहती थी कि इनके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो पूरे होके
बिल्कुल
दो शख्सियात के बारे में ये जुमला बोला है, बल्कि तीन शख्सियात। इमाम खुमैनी के ज़माने में इमाम खुमैनी के बारे में बोलते थे कि हमारी कई साल की जो प्लानिंग होती है ये शख्स तबाह कर रहे थे। रहबर मौज़म के बारे में कि कई साल की प्लानिंग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक तकरीर जो है वो ख़त्म कर देती है, और सैयद मुकाम सैयद हसन नसरुल्लाह के बारे में कि ये जो चीज़ कह देते हैं वो
करके दिखाते,
और रहबर के उस स्पीच के बाद सैयद मुकावत ने उसकी तायीद की है कि हम करके ही दिखाएंगे। और ये जो सिलसिला शहीद कासिम सुलेमानी का भी आया और मुकावमत का एक जो नया सिलसिला अभी एक नई जो लहर दौड़ी है,
ये नई लहर है,
इसके ऊपर मजीद अगर गुफ्तगू ना करें बेहतर है क्योंकि इसको उस हयाजान को रहने दें लोगों में।
जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने इशारा किया बहुत खूबसूरत इशारा है, पहले भी हमने पहले प्रोग्राम में इसकी तरफ मुख्तसर इशारा किया था कि रहबर मुअज़्ज़म को हम मुख्तलिफ जिहाद से अगर देखते हैं तो इनकी कही हुई बातों के ऊपर न सिर्फ इत्मीनान होता है बल्कि यकीन होता है। उसकी एक वजह तो यह है कि एक इनकी अगर मानवियत के एतबार से देखें तब भी है कि इरफानी एतबार से देखें, खुद फिर इमाम से लगाओ जितना
इनका है, जैसा कि मशहूर भी है कि अगर इनको मुश्किल पेश आती भी है तो ये जमकरान के आते हैं, इमाम वक्त से तवस्सुल जो है ये ज्यादा करते हैं, और मुतवातिर ये अखबार सुनने को मिली हैं।
यहाँ तक कि जब बाहर के कोई मसीही आ जाए तो कहते हैं मैं इनमें मसीहा को देख,
मसीहा वही जो एक आए थे बहुत बड़ी शख्सियत के जिसने आकर ये जुमला अदा किया। अगर हम सियासी बसीरत के एतबार से चलेंगे तो मानवी था, मुमकिन है एक बंदा मानवियात का इनकार करता हो और इन कमालात को ना मानता हो। अगर हम सियासी बसीरत के एतबार से भी देखें तो जिस पोस्ट पर ये बैठे हुए हैं और जितना तजर्बा है इनके पास, अगर ये बात कर रहा है तो दुनिया को कोई भी आकिल इसको बे अहमियत नहीं करार देगा। तो
हमारे नुकता में इशारा करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ऐसी है कि रहबर मौसम की बात इतनी अहमियत की हामिल है कि हम सोच नहीं सकते कि उसके पीछे कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी या उसके पीछे पूरी तदबीर नहीं होगी। लेकिन वो जो अहले मुकावमत हैं, यानी कि जो पैरवान रहबर हैं, यानी कि जो उसको लेकर चल रहे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है जुमला, क्योंकि वो अब ये भी सोचे कि अब रहबर के जुमले हैं उसके अंदर मेरा किरदार क्या होगा। तो ये जहाँ दुश्मन को डरा रहे हैं वहाँ पे अहले मुकावमत के अंदर ये हौसला पैदा कर रहे हैं कि अब तुम्हारे हाथों ये काम होना है।
बिल्कुल ऐसे ही। अब एक अच्छा नुकता है, फिर जाते हैं ब्रेक की तरफ। आपकी बात से मुझे भी बात याद आ गई है कि रहबर बाज़ औक़ात आमर का सीगा इस्तेमाल करता है और बाज़ औक़ात जो है वो अखलाकी जुमले इस्तेमाल करता है लेकिन उसके अंदर आमर पोशीदा होता है। तो ये इस तरीके से है कि तो एक अच्छे नुकते की तरफ इशारा किया कि 25 साल का कहकर जो जितने भी पैरवाने रहबर हैं उनकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है कि हमने वो तमाम ज़मीनें फराहम करने हैं कि रहबर की ये पेशनगोई जो है वो अपने तहक्कुक को पहुँचे। इंशाल्लाह दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके सामने रहबर मुअज़्ज़म की का एक क्लिप जो है वो नशर करेंगे इसी फ़लस्तीन के हवाले से, जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन की हिमायत का मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए तो ये आलम इस्लाम की जंग है मगरब ज़मीन के साथ के जो इस्तेमार के साथ पुर हो चुकी है, इसको मुलाहजा कीजिए। जैसे ही ये क्लिप ख़त्म होता है दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
मसले ये फिलिस्तीन एक मसले असोसिस निगाह है, मौबे मसले फिलिस्तीन सिर्फ़न निगाह है मौलवी और मंतिकी नहीं, جنگ بین اسلام و غرب، منتها غربی ها چشم دوختن به مسئله فلسطین به عنوان مرکز و محور. دشمن اصلی امروز آمریکاست که پشت سر صهیونیست ها قرار گرفت. هر چیزی که در این منطقه موقعیت رژیم صهیونیستی رو اندکی خدشدار بکنه، اینها با او دشمنن و با او می جنگن و همه امکانات و توان خودشون هم وارد میدان میکنن. ما البته حمایت از شما رو، حمایت از فلسطین رو، حمایت از قضیه فلسطین رو وظیفه خودمون میدونیم و این رو انجام خواهیم. اینجا مرکز مقاومت هست.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین میں سے سوال آیا ہے کہ یہ جو سچویشن مسئلہ فلسطین کے اندر موجود ہے، ہر ایک طبقے کا ایک اپنا وظیفہ بنتا ہے اور رہبر معظم بھی تاکید کرتے ہیں، امام خمینی بھی تاکید کرتے ہیں اور باقی بھی جتنے افراد ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا وظیفہ ادا کرے. تو معمولاً جو سوال آیا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے اس طریقے کا کہ ایک عام طبقے میں رہنے والا ایک شخص، ایک عورت مثلاً ہے، مرد ہے ایک، وہ کس طریقے سے اس مسئلے میں ان کی حمایت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عام بندہ ہے، اس کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے معمولاً یہ سوچتے ہیں، تو ان کی حمایت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
ایک واقعہ نقل کر سکتے ہیں جواب میں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں واقعہ نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریون کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک کھنڈر دیکھا اور دیکھا کہ آثار عذاب ہیں وہاں پہ. تو حواریوں نے سوال کیا حضرت عیسیٰ سے کہ اے نبی خدا، یہ بتائیے کہ اس جگہ پہ کیا رونما ہوا، کیا ہوا یہاں پہ، کیوں یہاں پہ یہ کھنڈر میں تبدیل ہوا یہ آباد مکان؟ تو حضرت عیسیٰ نے وہاں پہ آواز لگائی کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے. تو کہتے ہیں کہ وہیں پہ ہی ایک شخص جو ہے وہ زندہ ہوا اور وہ سامنے آیا. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا یہاں پہ عذاب الہی آیا ہے. کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو حکمران تھا وہ ظالم تھا اور جو ہماری قوم تھی وہ اس کے ظلم پہ خاموش تھی. یعنی وہ قتل کرتا تھا, وہ ناروا اس کا سلسلہ تھا رعیت کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ اور باقی سب چیزیں. تو کیونکہ ظالم اور جابر تھا تو ہماری عوام اس پہ خاموش تھی اور خدا نے بالآخر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب اس قوم پہ نازل کیا. تو لیکن میں اس قوم میں وہ شخص تھا کہ جو تنہا وہ فرد تھا کہ جو اس کو ظالم سمجھتا تھا, باقی سب اس کے ظلم میں خاموش تھے, کہتے تھے کیونکہ بادشاہ ہے اس کا حق ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن میں وہ تنہا شخص تھا کہ جو عقیدے کے لحاظ سے ان سب سے مختلف تھا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس عذاب میں کیا تم بھی مرے یا نہیں؟ کہتا ہے میں بھی مرا. پوچھا کیوں مرے؟ کہا کہ میں لوگوں کو بتاتا نہیں تھا. ایک عام فرد کی حیثیت سے جب
یعنی ظالم مان بھی رہا تھا, دل میں نفرت بھی تھی, لوگوں تک نہیں پہنچا.
یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی دل میں خالی نفرت رکھنا کافی ہے. نہیں, عام انسان جو معاشرے میں رہتا ہے, دیکھیں ہم پاکستان کے جب مسائل پڑھتے ہیں نا تو ہم برطانیہ کے بارے میں کیوں بیان کرتے ہیں کہ برطانیہ نے برصغیر پہ آ کے حکومت کی, ظلم کیا, وہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں. تاریخ میں جو ہے وہ ہم باقی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں. اسی طرح ہر ایک فرد جہاں پہ بھی اس کو پتا ہے کہ اس دور میں مثلا فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ مظلوم ہیں, یمن کے مسلمان مظلوم ہیں, کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں, ان سب کے بارے میں وہ گفتگو کرے اپنے بچوں کو. حد عقل اگر دوسروں کو نہیں بتا سکتا, اپنی اولاد کو تو بتا سکتا
کو بتائے, بالکل
جو گھر میں لوگ ہیں ان کو بتا سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے جب اس سے کہا کہ تمہیں کیوں سزا ملی, وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بتایا نہیں, اس لیے میں بھی اس عذاب میں شریک ہو گیا. یعنی خداوند متعالیٰ کا اگر قہر و عذاب کسی پہ آئے لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف دل تک وہ بات رکھیں. دیکھیں میری توان جو ہے وہ اگر بات کرنے سے, لوگوں کو آگاہی دینے سے, مثلا اگر کوئی ٹیچر ہے تو جہاں پہ ہمارے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک جو ہیں ان پہ سفر کر سکتے ہیں, تو یہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا یہ جملہ کافی ہے
بالکل
سمجھانے کے لیے. ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کسی کا. اگر ہمیں نہیں پتا تو خود سیکھیں, پڑھیں. اسی طرح مطلب ماشاء اللہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس سے اویئرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے, لیکن یہ کہ اسی حد تک کہ میں لوگوں کو بتاؤں, حد عقل جو لوگ ہیں جس طرح سے میں اس کو برا سمجھتا ہوں یہ بھی اسے برا سمجھتا ہوں. جب آپ کے ملک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو بتائیں,
بتانا چاہیے. بالکل آغا حیدر, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے
ہیں؟ ایسے ہی ہیں تقریباً, آغا نے بہترین انداز سے بیان کر دیا ہے. بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہ سوال اس حوالے سے بھی تھوڑا سا مہم ہے کہ بعض افراد جو کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے وہ یوم القدس کی ریلیوں میں شرکت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یوم القدس کی ریلی کے اندر جو میں نے شرکت کر لی, جو کہ واقعاً اگر یوم القدس منانے کے اعتبار سے ریلی کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے بالکل, لیکن اس سال ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس سال جو صورتحال کرونے کی وجہ سے آئی ہے تو اب شاید یوم القدس کے لیے وہ اہتمام کیسے ہوگا اور وہ میں یوم القدس کیسے بناؤں گے؟ ماخوینی فرماتے ہیں کہ یوم القدس یوم اللہ ہے, یوم رسول اللہ ہے, یوم اسلام ہے. جو شخص اس دن کو نہیں مناتا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. اور سب سمجھتے تھے کہ بھائی یوم القدس منانا یعنی ریلی میں شرکت کرنا, اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے جو کہ اس سال شاید اس ریلی کا ماحول اس طرح سے نہ بن پائے. لیکن یوم القدس بنانا قلم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, یوم القدس بنانا ہنر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, یوم القدس بنانا اسی طرح اپنی آواز وہاں تک پہنچانے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے, بیدار کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہرگز بلکہ شاید اگر کوئی شخص ہنر کا بہترین استفادہ کرے تو وہ نہ صرف اس ریلی کے جو آثار پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ فضائے مجازی کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں, کہ جس کی مثلا ایک مثال خود یہ پروگرام کا انعقاد کرنا یوم القدس بنانے کے مستحق میں سے آتا ہے. تو ہر شخص اپنی
جی جی بالکل ایسا ہی ہے. چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باتوں سے استخراج کی ہیں. یعنی ہر انسان اپنی وسعت کو جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا وسیلہ ہے. اگر وہ اپنی اس وسعت کو بروئے کار لے کر آ جائے اس کا وظیفہ ادا ہو جاتا ہے. ایک افسانہ ہے, آپ کی قصے سے مجھے بھی ایک قصہ یاد آیا اور اس سوال نے ریپیٹ ہو گیا ذہن کے اندر. تاریخ میں نقل نہیں ہے لیکن افسانہ ہے, لیکن سبق کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا حتماً, جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کی گئی تو ایک پرندے کی داستان جو ہے وہ ملتی ہے. وہ یہ کہ آگ جب اکٹھی کی جا رہی تھی اتنی زیادہ, اور یہ پرندہ جو ہے وہ آگ جل گئی,
پانی کا قطرہ اپنے چونچ میں لے کے جا رہا ہے اور پھینک رہا ہے تو کسی نے سوال کیا کہ تمہارا اس قطرے سے کیا ہو جائے گا, وہ اتنے سالوں کی اتنے مہینوں کی مثلا ہضم اکٹھا کیا گیا ہے, آگ اتنی بھڑکی ہوئی ہے, تمہاری چونچ چھوٹی سی ہے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا وظیفہ ادا کر رہا کہ کل میں کہہ سکوں کہ میں نے خاموشی بھی نہیں کی اور جتنا اقدام کر سکتا تھا میں نے کیا. یہ ایک افسانہ واقع اس لیے بنایا ہے تاکہ اسی نقطے کو بیان کیا جائے کہ ہر فرد جس کے جتنی وسعت پائی جاتی ہے,
اور وہ مکلف
اگر جو استاد ہے تو اس کا وظیفہ جو استاد نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے اپنے شاگردوں کو بیان کرے, یوم القدس کی اہمیت بیان کرے, یوم القدس کی تاریخ بیان کرے, فلسطین کی مقاومتی جو جہاد پائی جاتی ہیں, تحریر ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا, آرٹیکل لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں, سوشل میڈیا پہ تحریر چھوڑ سکتے ہیں وہ کریں اس میں آ کر, اور اب اس طریقے سے موبائل ہر ایک کے پاس سمارٹ موبائل ہے, چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے اب کرونا کی وجہ سے بہت سارا
ڈی پی بھی لگاتے ہیں نا, ڈی پی بھی اپنی لگاتے ہیں تو اس کی تاثیر ہے. اگر ایک ڈی پی ہم دیکھتے ہیں کہ جم کے اندر اکثریت لوگ لگاتے ہیں, لوگ متوجہ ہوتے ہیں یہ موضوع ہے, اس طرح سے تو اس کو کم نہ سمجھیں آپ.
اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے نا, ٹی وی پہ کوئی پروگرام چلتا ہے یا کوئی ڈرامہ چلتا ہے, تو عموماً شام کو جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکشن
کرتے ہیں
اور بڑی گرم ڈسکشن, ایک ادھر کا طرف لیتا ہے ایک وہ بات کرتا ہے. فلسطین جو کہ جس کو رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے خصوصاً جمعۃ الوداع کو اس کا دن بنایا حد اقلام, اس دن ہی اگر اس کے بارے میں اس طرح بیٹھ کے ڈسکشنز کریں یا فیملی میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں بات ہو, گفتگو ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں, کیا سلسلہ ہے, تو یہی میرا خیال ہے.
جی بالکل, ہم آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. کہ آغا صاحب, ایک اہم سوال جو اٹھایا جاتا ہے یوم القدس کے اس اہمیت کو کم رنگ کرنے کے لیے, اور میرے خیال میں استعمار کی طرف سے ہی یہ سوال آیا ہوا ہے کہ عالم اسلام میں خود اپنے اتنے بہت سارے مسائل ہیں, آپ دیکھ لیں پاکستان کو لے لیں وہاں بھی مسائل ہیں, ٹھیک ہے ایران کو لے لیں اس کے اپنے مسائل ہیں, عراق کو لے لیں اس کے اپنے مسائل ہیں, افغانستان لے لیں اس کے اپنے مسائل ہیں, بہت سارے مسائلوں میں گھرا ہوا ہے. تو سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر یہ اس فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کیوں قرار دیا رہبر نے؟
خوب, میرا خیال ہے کہ آدھا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کسی اور سلسلے میں جب بات ہو رہی تھی, کہ اگر امام وقت موجود ہوں اور عالم اسلام کے یہی مسائل وہاں پہ موجود ہوں, شیعہ سنی کی لڑائی ہو, فلاں مسئلہ ہے, فلاں ملک کا مسئلہ ہے, کوئی اسلامی لحاظ سے چل رہا ہے, ان سب مسائل میں ایک مسلم ملک ہے کہ جس کے اوپر طاغوت اور غیر مسلم کی حکومت, اور نہ کہ حکومت بلکہ اشغالگری ہو, قبضہ کیا ہو, مقبوضہ, جس طرح کشمیر کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا کیا ہے کہ غیر مسلم ہیں اور انہوں نے ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور یہ کہ جو کہ بہرحال فلسطین کا مسئلہ کیونکہ کشمیر کے مسئلے سے کچھ قدیم ہے تو اس لیے وہ پہلے مسئلہ بہرحال اٹھایا گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ رہبر معظم کی کشمیر کے حوالے سے بھی یہی بیانات ہیں اسی طرح. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہاں پہ ایک باقاعدہ سوچ ہے, میں اب اس کو اگر تھوڑی سی عقیدتی پہلو بیان کروں یہاں پہ تاکہ مطلب واضح ہو جائے. برادر نے بہرحال اشارہ کیا کہ کیا سلسلہ ہے وہاں پہ, ارمگڈن کا سلسلہ بیان کیا, پہاڑی کا, اور جو بھی سلسلہ. دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے ہر مذہب میں ایک منجی کا ایک کانسیپٹ ہے,
بالکل ہے,
جس طرح مسیحیت کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا ہمارے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں, اور ہمارے ہاں اس کے بعد پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام مہدی کا. یہودیت جس میں قبالہ ایک ایک قسم ہے اس کی, اور صہیونزم خصوصاً جو کہ باقاعدہ پروپوگیٹ کیا گیا, مصنوعی طور پہ بنایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لا کے یہ حکومت دی کے یہاں پہ بنائے اور سب کچھ, ان کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ان کا جو منجی ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے, دجال ہے. یہ بہت ضروری ہے, یعنی وہ جو ان کو آ کے وہ حکومت دے گا, کیونکہ ان کے ہاں جو منجی کا کانسیپٹ ہے یہودیت میں, جو عام یہودیت میں ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا منجی ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے گا اور وہ بادشاہت پوری کرے گا اور اس کی بادشاہت ہوگی, اور عیسائی بھی جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے. پھر مسیحیت کا بعد میں آتا ہے کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, تو یہ آپس میں ان کے ہیں عقیدتی پہلو ہیں,
شدید اختلاف
شدید. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ قبالہ کے اندر, یا پھر یہ جو صہیونی جو عقیدت رکھتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو آ کے ملک کے طور پہ بنایا اور یہ سب کچھ قتل عام کر رہے ہیں, ان کے لیے جو منجی ہے وہ دجال ہے, اینٹی کرائسٹ ہے, اور اس کے اوپر مقالے خود یہ یہودی لکھ چکے ہیں. یعنی امریکن یونیورسٹیز میں ابھی بہت سارے مقالے ایسے موجود ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ کیا اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودیت کا آپ کہہ لیں کہ وہ منجی ہے یا نہیں. تو اس نظریے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر فلسطین کے اندر اس نظریے کے ساتھ کچھ لوگ آئیں اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں اور اس نظریے سے کہ بھائی یہاں سے ہم نے جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں فلسطین کو ختم کرنا اصل فلسطین نہیں ہے. فلسطین اگر آپ جغرافیہ لحاظ سے, کیونکہ میں شروع میں ابتدا میں بات کی تھی, جغرافیہ لحاظ سے دیکھیں تو فلسطین کا جو میپ ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور فلسطین کی موقعیت قلب اسلام میں ہے, یعنی سلطنت عثمانیہ کے قلب میں موجود تھا. یہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے. میرا ہاتھ دکھ رہا ہے, میرا پاؤں دکھ رہا ہے, میرے سر میں درد ہے, میری آنکھ میں درد ہے, میرے جو ہے جسم میں اور کوئی مسئلہ ہے, میں اس کو شاید اگنور کر دوں وقتی طور پہ, لیکن جب میرے دل کا مسئلہ ہوگا تو میں لازمی جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں. کیوں؟ کیونکہ دل بند ہو گیا, سب بند ہو گیا,
جان ختم ہو گئی.
کیونکہ یہ دیکھیں, یہ موقعیت جو ہے جس جگہ پہ یہ ہے, اس نے اسلام کو باقی تمام جگہوں سے جوڑ کے اور ایک اقتصادی لحاظ سے بھی جو ہے اس کی حیثیت ہے. تو رہبر معظم اگر اس پہ تاکید کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہاں پہ ہوئی, قبلہ اول مسلمین یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے میں نے شروع میں بیان کیا کہ دین ہمیشہ اللہ کے نزدیک اسلام رہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. موسیٰ بھی مسلمان تھے, ابراہیم بھی مسلمان تھے, آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے, تمام انبیاء مسلمان تھے. یہودیت الگ ہوئی ہے, عیسائیت الگ ہوئی ہے, ٹھیک.
بالکل جس طرح ابھی آپ میں تحریف آئی ہے,
مطلب اسلام میں بھی جو فرقے بعد میں تاریخ کے تسلسل میں دیکھیں تو رسول پاک کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد, 50 سال 150 سال بعد یہ فرقے الگ ہوئے اصل اسلام سے, لیکن وہ اصل اسلام اپنی جگہ پہ ہے. تو فلسطین کو یہ جو اہمیت بہت زیادہ دی جاتی ہے, اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی بنیادی اور سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ قلب اسلام ہے, اور جہاں پر بھی مسلمان اور مستضعف, اور خصوصاً وہاں پر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں وہاں کے لوگ, دیکھیں انڈیا اور فلسطین کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ موجود تھی پہلے بھی, وہ وہیں کے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کو مسلمانوں کا خطہ نہیں بننے دیا, وہیں کے ہی لوگ تھے, وہیں پہ ان کے گورنمنٹ تھی. قرارداد میں یہ ہوا کہ جو مسلمان حصے ہیں وہ الگ ہوں گے, انہوں نے وہ حصہ الگ ہونے نہیں دیا. اب وہ اقتصادی وجوہات ہے, چائنا سے ان کا لنک ہے یا جو بھی سلسلہ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہوا فلسطین میں. فلسطین میں باقاعدہ لوگ لائے گئے, یعنی تھیوڈور ہرٹزل جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے آسٹرین کہ جس نے یہ صہیونیزم کا پورا نظام پورا لکھا اور اس کے اوپر کام کیا, اور برطانیہ کی اس کو سپورٹ رہی. اس نے جب اپنا یہ نظریہ صہیونیزم پیش کیا تھا تو یہ سب سے پہلے رشیا گیا تھا, اور رشیا میں اس نے جو یہودی تھے ان کو لانے کی کوشش کی, وہاں پہ یہودیوں نے انکار کیا, کہا کہ پوری زمین ہماری ہے, ہم اپنا الگ ملک نہیں بنائیں گے. اس کے بعد یہ اس طرف آیا, یورپ کی طرف آیا رشیا کے بعد, وہاں سے بھی جب اس کو جواب منفی ملا تو پھر یہ برطانیہ گیا, پھر برطانیہ نے اس نے سپورٹ. تو فلسطین میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے ہی لوگ ہوں اور انہوں نے ہی وہاں پہ, کیونکہ دیکھیں رہبر معظم کے ایک بہت خوبصورت ایک بیان تھا, وہ فرماتے تھے فلسطین کے حوالے سے کہ آپ فلسطین میں ریفرنڈم کروا دیں.
بالکل,
یہودی بھی ہیں
ایسے ہی,
عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, ایک ریفرنڈم کروایا اقوام متحدہ, اور وہاں کے لوگ جو ڈیسائیڈ کریں
وہ
رائے حل ہے. دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے.
اسی عوام کے اوپر,
آپ اسی عوام, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی یا صہیونسٹ جو مختلف ممالک سے ان کو لایا گیا اور وہاں پہ بسایا گیا اور بندوق کی زور پہ مکان خالی کروائے گئے, زمینیں خالی کروائی گئیں, اگر آپ کہتے ہیں یہ نیٹو تھے وہاں کے رہنے والے تھے, تو آپ ریفرنڈم کروانے میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟
ایسے ہی بالکل. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ کیوں ہے, کہ رہبر معظم تاکید کرتے ہیں بہت زیادہ. جو عقیدتی نقطہ ہے بہت پررنگ ہونا چاہیے اس کو, جی. آپ نے اشارہ کیا اس میں کہ ظاہری سی بات ہے کہ صہیونیزم جو ہے وہ بھی منجی کے نظریے کا قائل ہے, اور ادھر سے تشیع جو مکتب تشیع ہے یہ بھی منجی کے نظریے کو مانتا ہے, اور پھر علاقہ بھی ایک ہی ہے,
جی,
کہ تقریباً مشترکہ بعض علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ سلسلہ جو ہے وہ ہونا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اور منجی کا نظریہ عالم اسلام کے اندر اہم ترین نظریہ ہے, کہ جب اس کو مد نظر رکھ کر دشمن گیم کھیل رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا میدان وہیں پر ہی رکھنا ہے تاکہ اسلام کے اوپر حرف نہ آئے. اور ایک اور نقطہ جو عالم اسلام کے مسئلے بننے کے اندر ایک دوست نے اشارہ کیا تھا ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر, وہ نقطہ بھی بہت جالب تھا کہ خود
اسرائیل جو آیا ہے اس سرزمین کے اوپر اس کے اندر وسیع ہونے کی صلاحیت ہے, یعنی یہ فقط یہ محدود نہیں ہے, یہ پھیلنے کے لیے آئے ہیں, یہاں
بالکل اندر سے ایکسپینشن ہے, اور یہ چیز چھپانے کی پہلے کوشش کی گئی ہے, لیکن جب دیکھا گیا کہ اس کو جتنے معاہدوں کے نتیجے کے اندر تھوڑی سی چھوٹ ملی ہے, ایکسپینشن ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ہارٹ لینڈ, یہ جو اب آغا نے تذکرہ بھی کیا, کیونکہ فلسطین کو اسی لیے ہارٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ ہے یہاں پہ تحریکیں جان پکڑیں گی, یہاں شروع ہوگا معاملہ, وہ آپ کی بات کہ ایکسپینڈ ہونا ہے, جو بھی منجی آ رہا ہے وہ عالمی حکومت کی بات کر رہا ہے, صرف فلسطین کی بات نہیں کر رہا, فلسطین کو مرکز بنائیں گے اور فلسطین سے اپنے اس عالمی کام کو شروع کرنا
ہے آگے. بالکل یہی کہ اب اگر انسان کہے کہ نہیں جی اسرائیل جو ہے فلسطین پہ قبضہ ہو گیا تو یہ ایک خاص علاقے کا مسئلہ نہیں, خاص نہیں, یہ جہالت پہ مبنی یہ نظریہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا.
چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے ناظرین ہیں اس پروگرام میں, وہ جو اہل علم ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں, ایک چھوٹا سا کام کریں, وہ یہ کریں جو ہم نے ظاہراً 2008 میں کیا تھا کچھ دوستوں نے مل کے, ہم لوگوں نے ایک دفعہ ریسرچ کی تھی کہ امام مہدوی, مہدویت منجی یا سیویئر کے عنوان سے دنیا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو پی ایچ ڈی یا آپ کہہ لیں ماسٹرز یا گریجویشن کروا رہی ہیں. آپ یقین مانیے امریکہ میں جو تعداد ہمیں نظر آئی اس پہ کام کرتے ہوئے, وہ باقی دنیا میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی. اور یہ دوستان کے لیے ایک پریکٹیکل آپ کہہ لیں کہ اسائنمنٹ ہے,
ہونا بھی چاہیے, دیکھیں یعنی ہماری نوجوان نسل غافل ہے اس سے.
آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو داعش کا سلسلہ شروع ہوا, کیوں کالے کپڑے پہن کے ہے, کیوں پیچھے لا الہ الا اللہ لکھا ہے, کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظہور کی وہ جو علامتیں ہیں اس میں جو غیر قطعی نشانیاں, جو ظاہر بہت ساری نشانیاں بیان کی گئیں, اس میں بعض نشانی میں لکھا ہوا تھا کہ امام کی جو فوج ہے وہ کالے کپڑوں میں ہوگی, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھایا ہوگا. اسی سے ہی آ کے انہوں نے یورپ میں جتنے بھی نوجوان تھے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی, گمراہ ہو کے وہاں پہ چلے گئے. آپ دیکھیں کہ یہ کس کا نتیجہ تھا, یہ ان اسٹڈیز کا نتیجہ ہے.
جو
2008 کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں جب 2008 میں یہ پتہ لگا کہ امریکہ میں اتنی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں جو کہ کہیں پہ بھی نہیں کروا رہی, پاکستان میں تو بھول ہی جائے نا, ایران میں حوزے کی وجہ سے اگر کچھ ہو رہا ہے مہدویت پہ تو وہ کام ہو رہا ہے. باقی دنیا میں دیکھیں اہل سنت کے ہاں, کیونکہ بنیادی فرق یہ ہے عقائد میں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے, ہمارے ہاں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں غیبت میں, جس طرح حضرت عیسیٰ کی غیبت ہے, یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے, خدا نے آخری حجت کو اپنے رکھا ہے. یہ نظریہ بھی بہت فرق کرتا ہے, یعنی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا منجی زندہ ہے اور آپ اس کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں, اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں وہ جب پیدا ہوں گے,
اور وہ تو ظاہری غیر تکوینی بات ہے, وہ تو فراہم ہم نے نہیں کرنا, وہ تو فراہم خدا نے کرنا ہے,
لیکن اس کے لیے پھر کام بھی نہیں ہو رہا,
کام بھی نہیں ہو رہا.
لیکن اسی لیے سنجید کے لیے جب انہوں نے جب نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے تو نیو ورلڈ آرڈر سے مراد پورا عالمی نظام ہے, جیسے ہمارے پاس مہدویت عالمی نظام ہے امامت کا, تو اس جب وہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو وہ نیو مڈل ایسٹ سے شروع کر رہے ہیں.
بالکل ایسے, بالکل جی ہاں, بس یہ نکات ہیں کہ جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ناظرین توجہ کریں ان نکات کی طرف, کہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کو جواب دینے کی ضرورت ہے اور دیے گئے ہیں, لیکن دشمن جو ہے وہ اتنی بھرمار کرتا ہے شبہات و سوالات کی کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں. اور اس پورے ہفتے کو اختصاص بھی اسی لیے ہم نے دیا کہ مختلف آپ جیسے دوستان آئیں, تشریف لائیں اور مختلف زاویوں سے اس مسئلے پر گفتگو کریں, تاکہ وسیع وقت ہو, وسیع گفتگو ہو سکے اور بہت سارے جو پوشیدہ پہلو ہیں فلسطین کے حوالے سے اس کو جان سکیں اور پتہ چلے کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ کیوں ہے. بہت اچھے نکات کے کچھ اشارات تو ہو گئے ہیں جو اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان سے بھی اس کو بیان کر دیں. بعض اس کو کم رنگ کرنے کے لیے ایک مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یوم کشمیر کیوں نہیں عالمی طور پہ منایا جاتا ہے, یوم حرمین جو ہے وہ کیوں نہیں کیا جاتا, فقط یوم القدس کیوں, تو یہ جو سوالات
ہاں یہ بالکل اٹھتے ہیں. اور تو تھوڑا سا ایک نیچرل سوال بھی ہے کہ اگر آگاہی نہ ہو اسی ڈیپتھ کے ساتھ, اس گہرائی کے ساتھ مسئلہ فلسطین کے بارے میں, تو یہ سوال بالکل طبیعی ہے. تقریباً آغا نے اشارہ بھی کیا ہے اس کو, جب مقایسہ کر رہے ہیں ہم کشمیر کے مسئلے کے ساتھ, تو ایک تو مسئلے کی روح میں فرق ہے, ماہیت کے اندر فرق ہے, بہت فرق ہے اس طرح سے. اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ کسی طریقے سے بنیادی باتیں ڈسکس نہ کی جائیں. مثلا کوئی شخص آگے آپ سے آپ کے گھر کے پہلے آپ کی پہلے فلور کو قبضہ کرتا ہے, پھر دوسرے فلور پہ قبضہ کرتا ہے, پھر تیسرے فلور پہ قبضہ کرتا ہے, اور کوئی آپ کے سوال اٹھائے کہ پہلے والے کی بات پہلے کریں, آپ نے پہلا قبضہ کیوں کیا تھا, اور کوئی بولے کہ آپ تیسری کی بات کیوں نہیں کرتے. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے بنیاد سے کام شروع ہوا ہے, جو باتیں آپ کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کی تحریک فقط فلسطین کے لیے نہیں ہے, پورے عالم اسلام کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے. اس خاطر آپ دیکھیں یہ وحدت کا مظہر بھی ہے اسی وجہ سے کہ فلسطین کے لیے بات آپ دیکھیں کہ بات تو یہی ہوتی تھی کہ عرب پریشان بھی ہوئے تھے کہ ایک بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں ایک شیعہ رہنما فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ اتنی اہمیت دے رہا ہو کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تشیع نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر ظالم کا مقابلہ کرنا وہ ہے. اور فلسطین کی جائیکا جیسی پتہ چلے گی کہ یہاں پہ فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں, یہاں پہ طے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کتنا عالمی مسئلہ ہے, وہاں سے بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یوم آزادی فلسطین دراصل یوم آزادی کشمیر بھی ہے, یوم آزادی یمن بھی ہے, یوم آزادی بقی بھی ہے. لیکن اس کو جب یہ پتہ چل جائے گا دشمن مشترکہ ہے تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر میں بقی کے لیے جمع کروں گا وہ سنی برادر اس طرح سے جمع ہوگا, وہ یہودی جمع ہوگا بقی کے لیے, وہ عیسائی جمع ہوگا کیونکہ اس کے تو یہاں پہ نہیں ہے تحفظات یہاں پہ, لیکن اس مسیحی کے تحفظات وہ مسجد اقصی کے اندر ہیں, فلسطین کے اندر ہیں, اس کو پتہ ہے نبی یہاں پہ آیا ہے یہودیت کے ہیں. تو آپ امام خمینی کی اسٹریٹجی یہ تھی, امام خمینی نے نہ صرف مسلمانوں کو جمع کیا ایک نقطے کے اوپر ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ان سارے ظلموں کے اندر برابر کا شریک ہے, اس لیے اس کو نقطۂ وحدت قرار دیا ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. بس یوم القدس یوم کشمیر بھی ہے اور یوم بقی بھی ہے اور باقی
جی ہاں یہ دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یوم القدس کا نام جو ہے وہ ختم کر دیا جائے.
انقلاب اسلامی کے خلاف بھی یہی بالکل سازش انہوں نے کی تھی, بالکل انقلاب اسلامی کے لیے بھی کہا تھا کہ انقلاب اسلامی سے اگر آپ کو دور کرنا ہے سنی کو تو کہیں گے شیعہ انقلاب, یا اگر شیعہ کو دور کرنا ہے تو کہیں گے ایرانی انقلاب.
جی ہاں یہ اس میں ایک اور آپ کی بات سے نقطہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے واقعا وہاں پر ظلم موجود ہے, اور ہم نے دیکھا کہ رہبر معظم نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے اس مسئلے کو عالمی میڈیا کے اوپر کہا, اور آپ کو یاد ہوگا ہم ایران کے جو پرانے چیف جسٹس ہیں ان کو کہا تھا کہ اس کو عالمی عدالت کے اندر لے کے جاؤ اس کیس کو, اور پھر ابھی پچھلے دنوں جو ظلم ہوا اس کے اندر بہت تمام ایران کی جو معتبر پوسٹیں تھیں سب نے بیانات دیے اور پریشر ڈالا تھا انڈین حکومت کے اوپر کہ وہ وہاں پر ظلم کو جو ہے وہ ختم کرے.
ایک نقطہ جو ہے وہ بہرحال میری اپنے کشمیری بھائیوں سے ہے, یہ درخواست ہے کہ اس قسم کی بہرحال باتیں ہوتی ہیں, احساساتی باتیں ہوتی ہیں. کشمیر کا مسئلہ یقیناً عالم اسلام کا مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس وقت ہندوستان کی, مودی کی جو گورنمنٹ ہے, یہ جو نئی اسٹریٹجی اس نے لی ہے اس نے کہاں سے لی ہے؟
بالکل ایسے
اگر عقل مند یعنی عقل کا سہارا لیا جائے
تھوڑی سی دقت کرے,
غدہ سرطانی یہ جو کینسر کا جو آپ کہہ لیں کہ نطفہ ہے یہ جو بھی سلسلہ ہے, اسرائیل جس طرح سے اس نے جو پالیسیز کا فلسطین کے اوپر اپلائی کی تھیں وہی پالیسیز اب یہ مودی اپنے لا میں لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم خرید سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں وہیں سے ہی آ رہی ہیں. تو اس کو بھائی وہیں پہ ہی اگر آپ نے مار دیا,
یعنی آپ نے بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھنک ٹینک ان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو ہٹ کر دیا جائے تو یہ والا مسئلہ حل ہو جائے.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آل سعود جو ہے وہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی باتوں پہ ناچتا ہے. امام خمینی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مثلا ہمارا جو ہے وہ فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے, امام خمینی کا امریکہ شیطان ہے,
اصل بندے کو پکڑا جائے,
اصل کو پکڑے, کیونکہ جب آپ نے اصل کو پکڑ لیا جو مین ان کا تھنک ٹینک ہے جو ان کو بھر رہا ہے یا ان کے دماغ بھر رہا ہے یا جو بھی سلسلہ اس کی حمایت کر رہا ہے, آپ دیکھیں اسرائیل کو بھی ابھی امریکہ کر رہا ہے, لیکن رہبر کا جو سلسلہ ابھی جو بھارت وہ جو جملہ تھا کہ 25 سال کے اندر یہ ختم ہو جائے گا, آپ دیکھیں کتنی کتنی زیادہ ان کے اندر تشویش شروع ہو گئی پورے عالم غرب کے اندر جو کہ مادی طریقے سے سوچ رہے ہیں. تو ہمارے برادران بہرحال جب بھی یہ جملہ بیان ہو تو پہلے دیکھ لیں, کیونکہ رہبر معظم کے واضح بیانات ہیں کشمیر کے بارے میں, اور حتیٰ کہ ہم پاکستان کے اندر اور جتنے بھی ہم پاکستانی مسلمان ہیں, ہم لوگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں پہ بھی آباد ہیں ہر ملک میں حداقل انڈین امبیسی کے سامنے کشمیر ریلی ہوتی ہے. اس کو اگر اس طرح سے کرنا چاہیں تو یہ بہرحال طاغوت کی سازش ہے کہ آپس میں دیکھیں یہ برطانوی سٹائل ہے,
یہ میں تفرقہ ڈال کے جو ہے
ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے نا یہ.
بہت شکریہ آغا صاحب, وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, بہت سارے سوالات تھے مزید پوچھنے والے کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اس کے اندر ہم نے بہت اہم نکات کے اوپر ڈسکشن کی اور معلوم ہوا کہ مسئلہ کشمیر عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور اس کی وجوہات پر بات ہوئی, اور ایک اہم نقطہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ قدس کا مسئلہ اگر
پررنگ کر دیا جائے، فوکس کر دیا جائے، اور اس کو ایک عالم کے جو عالمی مسئلے کے عنوان سے اس کو منایا جائے، تو یہ دشمن کی نابودی کا سبب بنے گا. اور یہی دشمن ہے کہ جو قدس میں جو ہے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. یہ فقط فلسطینیوں پہ نہیں بلکہ آپ اگر کشمیر کو لیں تب بھی اس کے عناصر وہاں موجود ہیں، افغانستان لیں تب بھی وہاں یہ عناصر موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی ان کی ایجنسیاں ایکٹیو ہیں اور وہاں پر ظلم کر رہی ہیں، اور جتنی بھی ملتیں آپ لے لیں. کہ بعد والے پروگرامز میں مختلف زاویوں پر بات ہوتی رہے گی، آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہوتا رہے گا. تو کبھی بھی دشمن کے شبہے اور سوال و اعتراضات کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہوں. ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ ان پورا سیشن ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد، تمام سوالات آپ جو ہے اس کے جواب حاصل کر لیں گے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واثقون أن مشاكل العالم الإسلامي لا تحل إلا بحل مسألة فلسطين، فهذه المسألة مقدمة واجبة لحل مشاكل المسلمين عامة والعرب خاصة. ولا نتوقع طبعا أن ينهض بعبء التحرير الحكام المهادنون الخاضعون لأمريكا، بل الحكومات القادرة على أداء هذه المهمة هي تلك الصامدة أمام الضغوط الأمريكية والمستندة إلى قواها الجماهيرية.
هبوا يا مسلمين العالم للأقصى، هبوا،
فالقدس رمز جهاد أمتنا للسيطرة الأمريكية في المنطقة.
للقدس رايحين شهداء بالملايين،
اینجا مرکز مقاومت هست.